إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج ایک مبارک مجلس میں ایک اہم موضوع کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. انسان کا پیمانہ اگر بگڑ جائے تو اس کے نزدیک صحیح باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں اور غلط باتیں صحیح ہو جاتی ہیں. انسان کی بصیرت اگر ماند پڑ جائے، اگر اس کی سوچ میں خرابی پیدا ہو جائے، اگر وہ خواہشات کا غلام ہو جائے، اگر اس کے پاس واقعی وہ علم نہ ہو جس کے ذریعے سے ایک انسان زندگی میں صحیح فیصلے کر سکتا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے لیکن لاپرواہی کی وجہ سے وہ اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی کو واقعی معلوم نہ ہو کہ کیا چیز سنگین ہے اور کون سی چیز ہلکی ہے. دوسرے یہ کہ ایک آدمی کو واقعی معلوم ہو لیکن اس کے باوجود وہ خواہش پرستی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے بڑی چیز کو بھی اپنی زندگی میں وہ مقام دے جو چھوٹی چیز کا ہوتا ہے. مسلم معاشرہ اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مسلمانوں میں دینداری کے اعتبار سے عام طور سے لاپرواہی دکھائی دیتی ہے. ایک آدمی 12 ربیع الاول کا جلوس نکال کے سمجھ لیتا ہے کہ واقعی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ پر ایمان لا کر اور آپ کے نام کا نعرہ لگا کے آپ کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. اس سال میں کچھ عیدیں منا کر کچھ رسم و رواج کر کے سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی میں نے وہ کر لیا جو مجھ کو کرنا چاہیے تھا. اگر اس کی زندگی کا گہرا تجزیہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، تو دکھائی دیتا ہے کہ کئی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں وہ چھوڑے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں جس کے بغیر آدمی کا دین صحیح نہیں ہوتا ہے، ان کے چھوڑنے کو وہ اتنا برا نہیں سمجھتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ بھی نیکی ہے، دوسری چیز بھی نیکی ہے، اس کے چھوڑنے میں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، ان کا چھوڑنا کچھ سنگین یا بھیانک نہیں ہے. اس کی زندگی میں اور آپ دیکھیں تو بہت ساری خرافات، بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ اس طور پر شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے سلسلے میں خوف زدہ نہیں ہوتا ہے. اس کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ واقعی میری زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ہلاک کر سکتی ہے. وہ ہر دن کتنے سارے گناہ کر لیتا ہے، سالوں سال اللہ کے حکم کو توڑتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں پڑا رہتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ واقعی میں کیا کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. وہ سمجھتا ہے یہ بھی تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے. امت کے بہت بڑے طبقے میں آپ کو یہ بات دکھائی دے گی کہ بہت ساری چیزیں کرنے کے اعتبار سے، دین میں عظمت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہیں، لیکن امت کا آپ حال دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ امت کے بہت سارے افراد کے نزدیک جو چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے ان کے نزدیک اتنی بڑی نہیں ہے، ان کی زندگی میں دور دور تک وہ دکھائی نہیں دیتی ہے.
اور اس کے بالمقابل کئی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور حرمت کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے بہت بڑا مرتبہ ان کا ہے، بہت سنگین اور سیریس معاملہ ان کا ہے، لیکن مسلمان کی زندگی میں وہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، روزانہ گناہ ہے، اس کو کوئی احساس نہیں، اس کے چھوڑنے کی فکر نہیں، توبہ تک کا احساس نہیں کہ کم سے کم گناہ ہو رہا ہے تو توبہ تو کر لے، کم سے کم وہ توبہ تو اس کو مٹا دے گی، توبہ کی بھی فکر نہیں۔ کبھی کوئی رات آ گئی، بڑی رات آ گئی، رسمی طور پر اللہ تعالی سے دعا کرنا، نماز پڑھنا، توبہ کرنا، وہ کسی رات میں ہوتا ہے، کبھی شب قدر میں، تو کبھی اپنی بنائی ہوئی راتوں میں شب معراج منا کر، اور کبھی کچھ کر کے۔ تو مسلمانوں کا جب زوال آتا ہے، امت کے افراد میں جب دینداری نکلنا شروع ہوتی ہے، تو ان کے اندر دو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری برائیوں میں سے یہ دو برائیاں ہیں۔ وہ دو برائیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز دین کی اہم ہے، امت میں وہ چیز اتنی اہم نہیں رہتی ہے، اس کے بارے میں عام طور سے لاپرواہی ہوتی ہے، اور دو، اللہ کے نزدیک گناہ کے اعتبار سے کوئی چیز بہت سنگین ہے، امت کے افراد میں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے۔ آج ایسی ہی چیزوں کے سلسلے میں ہم کچھ باتوں کو دیکھیں گے جو امت میں آج ایک بڑے طبقے میں اس طرح کی کوتاہی، لاپرواہی پائی جاتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، اور ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ واقعی میں کہاں ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک چیز کے بارے میں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو، ہین ہلکا، تم اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو، لیکن وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بات بہت سنگین ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایک چیز کو ہلکا سمجھے ہوئے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے وہ بہت سیریس معاملہ ہو۔ لہذا اپنا چشمہ اتارنا چاہیے اور اللہ کی دیوی دین کی، علم کی، وحی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ واقعی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا چیز اہم ہے، کیا چیز اہم نہیں ہے، کیا چیز دین ہے، کیا دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گئے مردود۔ اب فاتحہ اگر کوئی آدمی نہیں دیتا ہے تو وہ آدمی ایک دم مجرم مانا جاتا ہے، لیکن نماز پانچ وقت کی ہے، کتنے اپرادھ پڑھ رہے ہیں، نماز کون پڑھ رہا ہے؟ ایک آدمی عید کے دن نہ دھو کے نکلتا ہے، لیکن آپ دیکھیے روزانہ روزانہ اس کو آپ نماز کے لیے ہاتھ پکڑیں، وہ کہہ رہا ہے میری طہارت نہیں ہے۔ عید کے دن کے لیے طہارت صرف رکھیے، باقی دنوں کے لیے کیا ہے؟ بولے کام رہتا ہے میرا، یہ مسئلہ ہے۔ تو آج عام طور سے یہ دو مثالیں میں نے دی آپ کو، ایسی کئی چیزیں ہیں جو کرنا چاہیے اور اس کی دین میں بہت اہمیت ہے، لیکن عام طور سے مسلمانوں میں اس کے بارے میں لاپرواہی پائی جاتی ہے، لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ایسی کئی چیزیں ہیں جو بہت سخت ہیں، ڈینجر ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، پبلک اس میں پڑی ہوئی ہے، احساس بھی نہیں، بہت لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے ہم آج کی اس گفتگو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز شرک۔ آپ سوچیں گے امت میں شرک کیسے، شرک کو تو سبھی غلط مانتے ہیں۔ آپ غور کریں، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اگرچہ شرک کو برا مانتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں شرک دین کے طور پر شامل ہو چکا ہے، وہ شرک کو اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر اپنا چکا ہے۔ شیطان یہاں سے اس کو شرک پہ نہیں لا سکا، شیطان نے دوسرے راستے سے اس کو شرک پہ لے آیا، بت پرستی میں وہ نہیں مبتلا ہوا، لیکن اولیاء اللہ کی تعظیم کے نام پر ان کو اللہ کی ذات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا اللہ کی صفات میں شریک کرنے والا ہو گیا. آج کتنے مسلمان ہیں کہ جو شرک میں مبتلا ہیں لیکن ان کے نزدیک وہ چیز دین ہے، وہ ایمان ہے. اگر دوسرا آدمی وہ نہیں کرتا ہے ان کے نزدیک وہ گمراہ ہے. اولیاء اللہ کی محبت دین میں ہے، اولیاء اللہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، وہ بندے ہیں، وہ اللہ کا بدل نہیں ہے، وہ اللہ کے برابر نہیں، وہ اللہ کی صفات کے حامل نہیں ہے، وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عدل سے وجود دیا، وہ نہیں تھے، ان کو اللہ نے پیدا کیا. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تجھ کو اللہ نے بنایا اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. بڑے بڑوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ انسان نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا. جتنے بھی ولی تھے ان کو وجود دینے والا اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد ان کو رزق دینے والا اللہ ہے، ان کی زندگی کو باقی رکھنے والا اور پھر اس کے بعد ان کو موت دینے والا اللہ ہے. قیامت کے دن وہ اللہ کے آگے جواب دیں گے، اللہ کے آگے اپنی زندگی کا حساب ہر ایک کو دینا ہے. تو سارے ولی دنیا میں اللہ کے محتاج، آخرت میں اللہ کے محتاج، ماں کے پیٹ میں اللہ کے محتاج، ہر حال میں اللہ کے محتاج. لیکن آج مسلمان اولیاء اللہ کو ماننے کے نام پر ان کو اللہ کے برابر بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کا جیسا محتاج ہونا چاہیے تھا ویسا اولیاء کا محتاج بھی. وہ مسجد میں آئے گا، مسجد سے جائے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ جو تعظیم مسجد میں اس کی ہے، اگر وہ درگاہ پہ چلا جائے اس کے ادب، احترام اور اس کی تعظیم کا حال آپ دیکھیے. وہ باہر نکلے گا قبر سے، درگاہ سے ولی کی پیٹ نہیں دکھاتا ہے. کیوں؟ تعظیم کی وجہ سے. وہ وہاں جاتا ہے ایک دم تعظیم کے ساتھ ادب سے بیٹھتا ہے، یہ سمجھ کے یہ میرے دل کے حالات کو جان رہے ہیں، مجھ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دور سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں بزرگ کی میں قدوری کرتا ہوں، فلاں بزرگ کے نام کی میں گیارہویں کرتا ہوں، فلاں کے نام کی میں کنڈے کرتا ہوں، تو یہ میرے مسائل، یہ سب میرے مسائل حل کرنے والے ہیں، مجھ تک مسائل آ نہیں سکتے جب تک کہ میں یہ کرتا ہوں. لیکن نماز، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، کنڈے کر کے اور فاتحہ دے کے اور گیارہویں کر کے مسائل حل کروا رہا ہے. حالانکہ رب العالمین نے ہر مومن بندے سے کہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کراؤ، اللہ کی مدد چاہو، اس کی طرف بالکل دھیان دیں. ذرا سا اگر فلاں سال اس سے کنڈے یا اس سے گیارہویں یا اس سے فاتحہ یا کچھ بھی چوک جائے، ڈرتا ہے کہیں بلا نہ آ جائے، کہیں گھر میں کوئی بیمار نہ ہو جائے، کہیں تجارت خراب نہ ہو جائے، اور اگر کہیں ہو جائے ایسا، سب کے سب اس کو یہی کہتے ہیں بیک اس سال گیارہویں نہیں کیا نا، بیک بارہ بج گئے تیرے، یہ گیارہویں نہیں کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کنڈے نہیں کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو نے جو کرنا چاہیے نہیں کیا نا، دیکھ ایسے حالات آ رہے، سالوں سال عید چھوڑ کے نمازیں چھوڑ رہا ہے. کوئی آدمی اس کو تکلیف آنے پر یہ نہیں بتاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تو اس سے ناراض ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو سزا دے رہا ہو، رجوع کے لیے تجھ کو تکلیف ڈال رہا ہو. نماز چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں آتی ہے، کوئی بڑا گناہ اس نے نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے نام کی نظر نیاز اگر نہیں کیا ہے، مجرم ہے. کیا ہے پیمانہ کتنا بدل چکا ہے مسلمان کا، کہ ولی کو کتنا مقام دیا، ان کا معاملہ کتنا کلیئر رکھنا چاہیے اکاؤنٹ، اور اللہ کے سلسلے میں اکاؤنٹ کتنے اس میں جو ہے کراس لگ رہے ہیں، فجر میں آیا نہیں، دور میں آیا نہیں، عصر میں آیا نہیں، جمعہ کو آیا، اچھا جمعہ کو، ایک پورے ہفتے بھر میں ایک جمعہ گلے ہیں. وہ بھی چھٹی تھی اس لیے گھر میں بیٹھ کے کیا کروں, ملنے والے ملتے ہیں جمعہ کو, سارے دوست احباب ملتے ہیں, چلو گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا فائدہ ہے, نہ دھو کے جمعہ کو دولہا بن کے آ رہا ہے. وہاں اگر چھوڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہاں سال کا ایک ایونٹ چھوڑ دیتا ہے عذاب آئے گا. وہاں ڈیلی پانچ ٹائم چھوڑ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا چھوڑے تو چلتا, اللہ کے ولی کا نہیں چھوڑنا چاہیے کچھ. بڑا کون ہے, کس کو بڑا مانا تمہیں؟ تو زبان سے بہت بولتا ہے اللہ اکبر, تجوید کے ساتھ بول رہا ہے, تیرا دل کدھر اس کے ساتھ میں؟ تیری تجوید بول رہی ہے اللہ اکبر. تجوید سے جنت میں نہیں جاتا ہے, تجوید تلفظ اس سے نہیں, تجوید ایمان, ایمان جید ہونا چاہیے, ایمان عمدہ ہونا چاہیے. کہاں ایمان, کیا عقیدہ ہے, اللہ کا کیا مرتبہ جاننا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. آج مسلمان میں آپ دیکھیں گے شرک عام ہے, اولیاء اللہ کی محبت نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اولیاء کی محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے. ایک آدمی اگر اللہ کی نہیں مانتا ہے وہ ولی نہیں بن سکتا ہے, وہ ولی بنے کیوں, اللہ کی مان کی, تو اللہ کی وجہ سے وہ ولی بنے ہیں, اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا ہے, اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. اللہ کا کیا مقام جانا تمہیں, اللہ کا کیا مرتبہ, ان کا مرتبہ سمجھ میں آ رہا, اللہ کا نہیں آ رہا سمجھ میں, کیا سمجھ میں آ رہا تھی؟ اور ان کی بات سمجھ میں آتی ہے, ان کا فرمان جو کہ انہوں نے کہا بھی نہیں ہے, اپنے دل سے ان کے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہے, ان سے بڑھ کر جن کے طریقے پر چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے وہ ولی بنے, نبی کی باتوں کا کتنا لحاظ رکھ رہا ہے؟ نبی کا حکم کہاں ہے, ولی جو حکم نہیں دیے پابندی, ولی ہے بھائی, اولیاء کی نافرمانی نہیں کرنا ٹھیک ہے, اور نبی کی کرنا, کس کا مرتبہ بڑا ہے, ولی کا مرتبہ بڑا ہے کہ نبی کا مرتبہ بڑا ہے؟ سارے نبیوں کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سارے نبی آپ کے پیچھے مقتدی ہیں, آپ امام ہیں, آپ سب کے سید ہیں, سردار ہیں. ولیوں کا مقام تو اس کو سمجھ میں آیا, ان کی کندوری کرنا, ان کے نام کے فاتح, سب یہ چیزیں کچھ بھی ثابت نہیں ہیں. جو ثابت نہیں ہے اس کا پابند, اور جو کھلے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, کھلے حکم اللہ رب العالمین کے ہیں, ان کا کتنا پاس و لحاظ کیا. تو اولیاء کا مرتبہ اتنا بڑھا دینا کہ وہ رسول سے بھی بڑھ جائیں اور اللہ کے برابر ہو جائیں, بلکہ اللہ سے بھی بڑھ جائیں, کہ اللہ کا حکم توڑے تو چلتا, ولی کا سال میں بھی ایک بار نہیں توڑنا, اللہ کا ڈیلی توڑے تو چلتا ہے. کیا مقام دیا تم نے اللہ کو, کیا قدر کی تم نے اللہ کی؟ یہ اللہ سے بڑھانا ہے ولی کو, اللہ سے ولی کو بڑھانا, یہ شرک ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دینا, اللہ کی بات میں لاپرواہی کرنا اور کسی اور کی بات کو پابندی سے کرنا, اس نے جو اللہ کا مرتبہ تھا اس کو دیا ہے. آج مسلمانوں میں عام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اس گناہ کی بخشش نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ہاں, اس کے سوا اور کوئی گناہ اگر اس سے کم ہے, وہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا, جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا, بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 116 میں بات کہی ہے. تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے, ایسا گناہ جس کی مغفرت نہیں ہے. شرک لوگ کیسے کرتے ہیں, کہتے ہم اولیاء کو مانتے ہیں, اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ہم کو کیا چاہیے, ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, انڈائریکٹ ولی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں, ہم کو ولی اللہ تک پہنچاتے ہیں. کیوں پہنچاتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنتا, اللہ کو آپ کی آواز نہیں آتی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ ولی تک ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، اللہ تک نہیں جا سکتے. یہاں سے پکاریں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ سن لیتے ہیں بغداد میں، حالانکہ وہاں جو ان کی قبر ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل ہے، اس کو آج ذکر نہیں کرنا چاہوں گا میں، ان کے بارے میں مستقل جب گفتگو کروں گا تو تفصیل ذکر کروں گا، اس کی تاریخی اعتبار سے کیا معاملات ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہاں سے ان کو پکارا سن لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کتنا بھی نیک ہو کتنا بھی پاپی ہو چلتا ہے ان کو سب، کوئی بھی پکارے سب چلتے ہیں ان کو، کتنا بھی گناہگار ہو اللہ کا دشمن ہو پکارے سن لیتے ہیں اس کی، جوا کھیلتا ہو ریس کھیلتا ہو سود کھاتا ہو شراب پیتا ہو اور ہر قسم کی حرام کاری کرتا ہو نمازیں چھوڑتا ہو طہارت سے بھی نہیں رہتا ہو، پکارے تو سنتے ہو، اللہ ہے جو نہیں سنتا ہے. وہ کیوں سنتے ہیں؟ بہت رحم والے ہیں. اور اللہ؟ اللہ رحم والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے رہنے والے ہیں. اولیاء کے بارے میں یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اور اللہ کے یہاں سے سب خالی جاتے ہیں. جو درگاہوں پہ سجدے نہیں کرتے ان کو کھانا کون دے رہا، ان کو پینے کون دے رہا، ان کو بیوی بچے کون دے رہا، ان کی تجارتوں میں برکت کون ڈال رہا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں مانگتے اولیاء سے کہ ہم کو کون دینا ہے. جب اولیاء کے بغیر نہیں مل سکتا ہے تو پھر کیسے مل رہا ہے؟ ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے تھرو ہی ملتا ہے، وہ غور کریں کہ جو اولیاء سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اولیاء کو مان رہے ہیں، اولیاء سے مانگ نہیں رہے ہیں، تو ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ ہم کو کیوں ملتا ہے؟ ہم کو سب ملتا ہے، جو چاہیے وہ سب کچھ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ کہاں سے آئی؟ اولیاء سے آئی. اللہ بتا دیتا اولیاء دیتے ہیں، اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی، اللہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شرک بیان کیا تو فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اچھی طرح سے سن لو، جان لو اس بات کو، الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. آدمی اپنی تمام عبادات کس کے لیے خالص کرے؟ اللہ کے لیے، ملاوٹ نہیں ہو، اللہ بھی خوش ہو فلاں بھی خوش ہو، اللہ کے یہاں بھی معاملہ بن جائے یہاں بھی معاملہ بن جائے. الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص، عبادات کو خالص کرنا اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور کیونکہ دوسرے لوگ ملاوٹی چیز پر قبول کر سکتے ہیں، اللہ کبھی بھی ایسا عمل قبول نہیں کرتا ہے جو اللہ کے لیے بھی ہو کسی اور کے لیے بھی ہو، اللہ کو نہیں چلتا ایسا، اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے دوسرے کو بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی دعا کر رہا ہے دوسرے سے بھی کر رہا ہے، اللہ کو بھی دینے والا مانتا ہے دوسرے کو بھی مانتا ہے. اللہ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے، اللہ کو وہ بندہ چاہیے جو خالص اللہ تعالی سے مانگنے والا ہو، اس کی پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکتی ہو، اس کے ہاتھ صرف اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھتے ہوں، اس کے دل میں اللہ کا مقام جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، رسول کا بھی نہیں ہے. رسول کا مقام اپنی جگہ لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں. لیکن مشرکین کا طریقہ کیا ہے؟ مشرکین کا طریقہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو مانا جائے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو لازم بنایا جائے کہ ان کے ذریعے سے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور عبادتی اعمال جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اولیاء کے لیے اگر کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اولیاء کو کریں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نام کی نظر ہے اولیاء کے نام کی نظر کریں گے وہ بھی خوش ہوں گے، اللہ سے مانگا جاتا ہے اولیاء سے مانگے تو اللہ سے دلا کے دے دیں گے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء کاموں کے بنانے والے کارساز بنا رکھے ہیں، کچھ لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، کون لوگ ہیں یہ؟ کہ اللہ کے سوا دوسروں کو انہوں نے اپنے اولیاء بنا لیا، اپنے کاموں کے بنانے والے ان کو تسلیم کر لیا، ایسا کرنے والوں کا بولنا کیا ہے، کیوں کر رہے بھائی آپ لوگ ایسا؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان بزرگوں کی، بتوں کی، قبروں کی یا جو کچھ بھی ہیں، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ تو قریب کس سے ہونا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے، لیکن کس طریقے سے؟ ان بزرگوں کی عبادت کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ سے قریب کریں۔ آج کسی بھی آدمی سے جو درگاہ پہ جا رہا ہے اولیاء اللہ کی، اسے آپ پوچھئے کیوں آ رہے بھائی؟ بولے اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، یہی ہمارا معاملہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، یہی ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، ہم تو پاپی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ہیں جو ہمارے شفیع ہیں، یہ ہیں جو ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو اللہ سے جوڑیں گے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج وہاں پہ جا کے جانور ذبح کر رہا ہے تاکہ وہ خوش ہوں، وہاں جا کے ان کے آگے سجدے میں گرا ہوا ہے تاکہ وہ خوش ہوں، وہاں جا کے ان کے نام کی نظر نیاز کر رہا ہے، وہاں کے کڑے پہن رہا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو مسلمانوں میں آج ہے، شرک ہے۔ اس کی کئی صورتیں، ایک تو قبر پرستی جیسے میں ذکر کیا، اولیاء کو ماننا چاہیے لیکن اولیاء کو اللہ کے برابر نہیں ماننا چاہیے، ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا محتاج ماننا چاہیے۔ ایک اور صورت شرک کی مسلمانوں میں ہے، تعویذ گندوں کی صورت میں۔ اس کو زیادہ سیریس نہیں سمجھتا آدمی، بلکہ تعویذ نکالنے پہ گھبرا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کے گلے میں تعویذ ہے آپ نکالو، اب وہ بولتا میں کیسے جاؤں مسجد کے باہر، اب کچھ تو ہوتا میرے کو باہر، باہر گیا تو کچھ تو ہونے والا ہے۔ یعنی اس کا مدار، اس کا پورا دل کیسا لٹکا ہوا ہے، اسی تعویذ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہ نکلی کہ میری سیکیورٹی گئی، بابا کا کڑا یہاں سے نکلا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک دم انسیکیور۔ ورنہ اگر جب تک کڑا ہے، جب تک گلے میں تعویذ ہے، جب تک دھاگا ہے درگاہ کا، ناڑا ہے، تب تک کیا یہ ایک دم سیکیور ہے؟ ایک دم سب طرف سے ڈھال نہیں ہے، جیسے وہ نکالا سب ڈھال رہا ہے۔ اب یہ اپنے حال پہ ہو گیا، کیوں بھائی؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بچایا؟ صحابہ کو نہیں بچایا؟ کوئی ایک صحابی بتا دیں جس نے کہا کہ جب تک تعویذ ہے سیکیورٹی اور سیفٹی ہے؟ تعویذ تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ کوئی ایک صحابی آپ بتا دیں، کسی صحیح سند کے ساتھ میں آپ بتا دیں کہ کسی صحابی نے تعویذ باندھا ہو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے یا کسی بچے کے لیے؟ کسی صحیح روایت میں اس طرح سے نہیں ہے۔ ان کی حفاظت کون کرا؟ ان کو تو زیادہ ڈر تھا دشمنوں کا، ان کی حفاظت کون کرتا تھا؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باندھا اپنے گھر میں اپنے نواسے؟ حضرت فاطمہ کی بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کبھی ان کو باندھا؟ کتنے صحابہ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے گلے میں یا ہاتھ میں باندھا؟ نہیں۔ لیکن آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ تعویذ باندھے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ پہ باندھے ہوئے ہیں، کوئی گلے میں باندھے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی میں لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی گھر کے دروازے پر کچھ ٹھوکے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں ناریل لٹکا ہوا ہے، کسی کے گھر میں لیمو مرچی لٹکی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں حامیم قاسین اور وہ لگا ہوا ہے، کسی کی گاڑی میں تسبیح لٹکی ہوئی ہے، تسبیح سیکیورٹی کرے گی اس کی؟ کیا کر رہا ہے مسلمان؟ اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ چیزیں تیری حفاظت کریں گی جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لیمو اور مرچی، کہاں جا رہا تو؟ یہ تیرے لیے سیکیورٹی سولوشن ہے کہ تو گھر کے اندر ناریل لٹکا ہے، وہ ٹوٹ کے گرا، تیرے سیکیورٹی نہیں ہے۔ اگر ٹوٹ کے چوہے اگر اوپر سے وہ دھاگا کاٹ دیں، جا کے نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اجالا دکھے گا، اس کے بعد اندھیرا ہے کہ نہیں؟ ناریل بچائے گا۔ آپ بتائیے، پیڑ پہ لٹکا ہوا پھل اس کو پھل بھی ڈھنگ سے کہنا نہیں صحیح ہے. وہ نہ دھڑ ترکاری ہے نہ پھل ہے, وہ کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ سالن میں ڈالتے ہو, وہ چیز جو بیمار کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے جس کا پانی, وہ آپ کو بچائے گا؟ اس کو توڑ کے, اس کو کھوپڑی کھول کے, اس کا آپ اس کے اندر سے سب کھاتے ہو, آپ کو بچائے گا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہا, اندر کیا ہے اس کے, توڑ کے کھول رہا ہے آدمی, ناریل والا چھیڑ رہا ہے اس کو, لے پی خالی کر دیا اس کو پورا کھول, وہ آپ کو بچائے گا؟ کیا ہے مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جو تمیمہ لٹکائے اس نے شرک کیا, جو تمیمہ لٹکائے اس نے شرک کیا. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حاکم نے بھی. اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں, من تعلق شیئا وکل الیہ, جو کوئی بھی چیز لٹکائے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے بھائی دیکھو میں نے لٹکایا نہیں, میں نے تو باندھا. اچھا تو تیرا سٹائل الگ ہے, چیز تو وہی ہے کہ تو گلے میں لٹکانے کی بجائے ہاتھ کو باندھ لیا, اب کہہ رہا کہ میں نے لٹکایا نہیں. تو تیرنا کا مطلب ضروری نہیں کہ صرف لٹکایا ہو, کسی نے باندھا ہے تو وہ بھی اسی کے ذمن میں آتا ہے. اس لیے کہ ایک چیز اس کا طریقہ, آپ ایسا کھائیں کہ ایسا کھائیں, کھا رہے نا آپ کیسا بھی کریں, آپ کر رہے کیا, اپنے دل کو سے آپ نے باندھ دیا کہ میرا مسئلہ یہ حل کرے گا, میں جا رہا ہوں کورٹ میں میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے میں یہ باندھ کے جاؤں گا, یا ٹوپی میں فلاں گرہ باندھ کے جاؤں گا, تاویز پہن کے جاؤں گا. مولوی صاحب بھی دیتے ہیں کہ ٹوپی میں رکھ کے جانا, تمہارا جہاں بھی جاؤ گے کیا ہوگا, ہر دل عزیز بن جاؤ گے. ٹوپی میں کوئی کاغذ رکھیے, ایک آدمی جا کے مسائل حل کرے. صحابہ سارے ٹوپیوں میں بھیج دیتے تھے بدر میں احد میں, یا تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹوپی میں تعویذ رکھ کے گئے, جہاں بھی گئے مشرکین سب ہاں بتائیے کیا کرنا ہے, ہوتا تھا ایسا؟ کہاں سے لائی ہے؟ اور ایسے جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی میں کچھ رکھ کے جاؤ, جہاں جاؤ گے کام بنے گا, اہل حدیث کے پاس آؤ اور اپنا کام بناؤ, اہل حدیث کو بناؤ جو مانتا ہے اس کو, اپنے ماننے والا بنا دو اس کو, اس کے پاس آ کے بیٹھو, آپ کی ٹوپی نکال کے وہ نکالے گا. کہاں سے لائی سب چیز, جہالت ہے سب کے, علم کی کمی آدمی کو عجیب و غریب حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ دوسری قومیں دیکھ کے شرما جائے. آپ دیکھیے درگاہ پہ جا رہے ہیں مسلمان, دیکھیے اللہ والوں سے تو ہمارا خود اپنا تعلق ہے, ہم ان سے محبت رکھتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. اب یہ طریقہ کوئی لے آئے کہ یہ لمبی سلاخ اب وہ یہاں سے ڈال رہا ہے اور یہاں سے نکال رہا ہے, تو کس کا پاور بتا رہا ہے؟ اور یہ اس سے کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ کل کو کوئی مسجد میں سب نماز پڑھنے کے لیے اسے ڈال کے آئیں گے, کیا کریں گے آپ؟ یعنی یہاں سے ڈالنا سلاخ اور یہاں سے نکالنا, اس میں کیا کمال ہے؟ یعنی بابا کا پاور ہے, بابا نہیں کرنے بولے؟ اللہ والوں نے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہم کو کہا ہے کہ ہم اس طرح سے یہاں سے وہاں ڈالیں؟ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام میں نہیں. اس طرح سے اپنے آپ کو اذیت دینا اور اس طرح کی ساری نظریں ماننا کہ اگر میں میرا لڑکا ہوا اس کو میں ہر سال یہ کراؤں گی, عورتیں نظریں مانتی, اس کو میں پیدل چلاؤں گی یہاں تک درگاہ تک آؤں گی, کہاں سے آیا ہے؟ اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, یہ سب شرک کی قبیل سے ہیں, اور اس میں سے بہت ساری چیزیں تو ایسی جو شرک اکبر ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ جو ڈالتے ہیں یہاں سے روڈ پوری یہاں سے, آپ دوسری قوموں میں دیکھیں گے جو شادی کا جو پنڈال باندھتے ہیں اس کے جو بمبو ہوتے ہیں یہ ڈال رہے ہوں, اور دیوی کے نام پہ لو, اب آپ تو اتنی لا رہے ہو ڈاکٹر کی ڈال رہے ہیں یہاں سے, وہ بمبو ڈال رہے ہیں یہاں سے پورا, انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھو آپ, وہ زیادہ پاور فل ہوا کہ آپ. تو یہ کرتب دکھا کے اسلام کا نام روشن کرنا, یہ ہمارے اس دور کی دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس سے بڑی ہیں, یہ سب شرکیات ہیں. کوئی آگ پہ چل کے بتا رہا, ہاں دیکھو وہ آدمی صراط مستقیم پہ چل کے بتائے, سنت پہ چل کے بتائے, کہاں چل رہا تو آگ پہ, تو مسجد کا رستہ چل کے بتا, ذرا کیسا بھاگتا, جیسے شیطان بھاگتا, ذرا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے ایسے کرتا بتانے والے مسجدوں میں دکھیں گے نہیں آپ کو. کیوں؟ جیسی اذان ہوتی شیطان بھاگ جاتا ہے. تو آپ پہ چل کے بتا رہا محرم کا مہینہ آتا آپ دیکھو سب شروع ہو جاتا ہے. آپ پہ چل کے تو کیا بتا رہا؟ تو نبی کے طریقے پہ چل. تیرا کمال اس میں آگ پہ چلنے میں کوئی کمال نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کہ پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے اس کی بات پر ہرگز دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کے معاملے کو سنت پر کتاب و سنت پر پرکھ نہ لو. اس کی زندگی میں سنت ہے کیا؟ نبی کی طریقے پہ چل رہا کیا وہ دیکھو. آگ پہ چل رہا پانی پہ چل رہا ہوا پہ اڑ رہا مکھی اڑتی مچھر اڑتا مچھر کا کام کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں؟ اتنے مچھر بنا کے رکھے جا کے لوگ جو ہے گورنمنٹ مچھر کو مارتی مچھر کی پوجا کرتا ہے کوئی؟ ارے ہوا میں اڑتا ہے یہ مچھر اڑتا ہے پانی میں مچھلیاں چلتی ہیں کیکڑے اور کیا نہیں ہے پانی میں جھینگے چلتے ہیں جھینگا یہ پانی میں چل کے کیا بڑا کام کر رہا ہے. ہاں اگر اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے توحید ہے تقوا ہے اتباع ہے تب جا کے ہم کہیں گے ہاں اولیاء کی کرامت ہے اس کو ہم مانتے ہیں. اللہ والوں کے اس طرح کے کبھی عجائبات ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن ایک آدمی چرس گانجہ پی رہا ہے اور اس کے اوپر ہوا میں چل رہا ہے تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے. یہ آدمی صحیح نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں باندھا جائے گلے میں باندھا جائے اور کڑا پہنا جائے آپ نے ہم کو یہ سکھایا نہیں. ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جب غار میں تھے غار ثور میں اس وقت میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول مشرکین دہانے تک آ چکے ہیں غار کے اگر یہ جھک کے دیکھیں گے تو ہم تو دکھائی دیں گے. آپ نے کیا کہا؟ دیکھا نہیں میرے پاس تعویذ ہے یا تو تعویذ پہلے آپ نے ایسا کہا؟ آپ سوچیے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تعویذ باندھے ہوئے تھے ایسا گلے میں کچھ ڈالے ہوئے تھے دھاگا باندھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ؟ دیکھیے نبی کا بھروسہ کس پر ہے؟ کسی تعویذ پر ہے کسی دھاگے پر ہے؟ نبی کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. تو جس پر اللہ نے بھروسہ رکھا مسلمانوں کو کیوں شرم آتی ہے اس پر بھروسہ رکھنے کے لیے؟ کیوں اس کو چھوڑ رہا ہے جس کو نبی نے نہیں چھوڑا کبھی؟ کسی زندگی کے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو چھوڑا بتائیے؟ میں ہوں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں آپ نے کہا تلوار لے کے آدمی کھڑا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون بچائے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاوی پناہ ولی ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کون بچائے گا؟ میں خود میں بھی نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ بچائے گا. تو مسلمان آج اللہ کو چھوڑ کے ہر چیز پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو اس نے پہچانا نہیں. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے. وما قدر اللہ حق قدرہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنا چاہیے تھی. تو پہلی چیز جو مسلمانوں میں آج ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک کی صورت ہے. اور یہ جو قبروں میں رکھتے ہیں رات میں رکھتے ہیں قبر پہ کڑا بہت ساری قبروں پہ ہوتا ہے کسی اللہ والے نے نہیں بتایا جا. یہ بات کی جو پبلک ہوتی ہے یہ کرتی ہے رات تک رکھو اتنے چارجز اس کے ہیں. کوئی آدمی کہے اللہ والے سے ہی لے لو ہم کو بھی دیتے تم کو بھی دیتے ہیں ہم ان سے نہیں تم سے لیں گے ہم لوگ ان سے تم لو تم سے ہم لیں گے. اچھا ایک کام کرو الٹا کرو تم سے ہم لیتے تم ان سے لو چلے گا. کسی درگاہ کا مجاور ہے اس سے کہے ہم سے مت لو تم اللہ والوں سے تم لو تم ہم کو تم دے گا وہ تمہاری جیب کا ہم لیتے ہیں تم اللہ والوں سے لے لو کبھی راضی ہوگا؟ اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جیب کا ڈالیں وہاں پر اور وہ ہم کو دیں گے تجھ کو نہیں دیں گے ہم کو کسے دیں گے؟ تو پرماننٹ ہے یہاں پہ ڈیوٹی ہے تیری تو خاص خاص ہے ہم تو کبھی تو بھی آ رہے ہیں سال میں ایک بار ہم مطلب ہم نہیں وہ جو جا رہے ہیں ہم تو محبت ہمارے یہاں ہیں اولیاء اللہ کی محبت یہاں ہے ہمارے ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ہے نزدیک ہم کیا کرنا ہے. اب وہ جو جا رہا ہے وہاں پر وہ کہے کہ ایک کام کریے مجاور صاحب، دیتا کون ہے؟ بچے کون دیتا، ماں کون دیتا، دنیا میں برکت کون دیتا، صاف صاف دینے والا کون ہے؟ یہ دکھا نہیں تیرے کو اب تک، تو کہاں ہے؟ یہی دیتے ہیں سب کچھ. اسے کہا ایک کام کرو، آپ کی جیب کا سب نکال کے ادھر لاؤ. ذرا کیوں لاؤ تو صحیح، لے کے اپنی جیب میں آپ ڈالو، اور آپ یہ سب ان سے لے لو، کیونکہ میں جلدی میں ہوں، ذرا مجھ کو جانا، میری گاڑی چھوٹے گی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. تم ان سے لے لینا کیونکہ یہ دیتے ہیں، اور میرا نام بتا دینا، اور زیادہ دیں گے. کہہ رہے گا کوئی تیار ہوگا؟ کبھی تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کو خود معلوم ہے نہیں ملتا ایسا. اگر ملتا چندے کا ڈبا وہاں نہیں رکھتا ہے کہ نہیں؟ چندے کا ڈبا، چندے کا ڈبا کون ڈالتا اس میں؟ پبلک. تو وہ اتنے دور سے اپنے مسئلے حل کرانے آیا، اس کی دکان نہیں چل رہی، پھر بیچارہ جو بچے کچھ ہے اس میں سے بھی نکال کے ڈال رہا. کس کو ڈال رہے ہیں؟ بولے اس کا سب مینٹیننس کا ہے. ارے بابا مینٹیننس نہیں کرتے گے اس کا؟ بابا نہیں دیتے، پبلک سے لے رہے آپ، شرم نہیں آتی آپ؟ یعنی سارے دور والوں کو آپ بتا رہے کہ ان کے سارے مسائل وہ حل کرتے ہیں، اور آپ ان سے لے رہے ہو؟ غریب غریب آدمی کہاں کہاں سے چل کے آ رہا ہے، باجری کی روٹی تھیلی کھول کے، رومال کھول کے کھا رہا ہے وہاں پہ، اس کو کھانے کو ڈھنگ سے نہیں ہے، اس کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے تم لے رہے ہو، تم کو اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری جائیداد اتنی بنی ہوئی ہیں، اس میں سے اس کو دے دیتے کم سے کم، سوچئے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک کی صورتیں ہیں. اور رات میں کڑا رکھا جاتا ہے دھاگا، اودی، پھول، جو بھی ہے وہاں پہ، پانی، صبح تک وہ پاور فل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شفا کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ بتائیے کیا اسلام میں ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجر اسود کو بوسا دیا، چوما، اور کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، میں نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی چومتا نہیں. یعنی وہ پتھر کہاں لگا ہوا ہے؟ کعبہ میں. اس میں پاور آیا کہ اس کو چھوئے تو شفا ملتی؟ آپ سوچئے کہ ایک اینٹ بابا کی قبر سے نکال کے کہیں اور جا رہی ہے، پھر اس کی قبر، وہ قبر میں لگ رہی اینٹ، چلائے چلائے کیا ہے؟ تو وہاں قبر ان کی ہے اصلی، اور یہاں ان کی قبر سے ایک اینٹ نکال کے یہاں ایک اور دوسری قبر بنائی گئی ہے، کہ اس کا پاور بھی اس میں ہے، کیونکہ اس میں ایک اینٹ ہے اس کی قبر کی، وہاں کی. آپ اللہ والوں کی قبروں کی اینٹیں چوری کر رہے ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو؟ کہاں سے لائے آپ ان کی قبر کی اینٹ؟ آپ لے سکتے، اور اس کا پاور کیسے آئے گا؟ رات بھر کڑا رکھا گیا، صبح تک اس میں پاور آئے گا؟ ہزار سال ہو گئے ہیں پتھر رکھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں جڑا ہوا ہے. تمہارا کہہ رہے ہیں تو نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے گھر میں جڑ کے اس میں وہ پاور نہیں آیا کہ کسی کو شفا دے دے، کسی کے مسائل حل کر دے، اس میں نہیں آ رہا ہے، اور قبر پر رکھنے سے آ جاتا ہے پاور؟ بتائیے، حجر اسود جو جنت سے آیا اس میں پاور نہیں آیا ابھی تک. اور ایک دھاگا پیلا اور نارنگی رنگ کا وہاں رات بھر رکھا جائے، صبح تک وہ ایسا پاور فل ہو جاتا ہے کہ ساری بلا ہے نا، پیر بلا کو چیر، وہ ساری بلاؤں کو دور کر رہا ہے، ساری بلائیں دور کر رہا ہے، بے دینی کی بلا کو دور نہیں کر رہا، بس ہے کہ نہیں؟ ناڑا، دھاگا اور کڑا ساری بلاؤں کو دور کر رہا ہے، اس سے بے دینی کی نوسط دور نہیں کر رہا. یہ پہلے بھی بے نمازی تھا، ابھی بھی نمازی ہے، یہ پہلے بھی شراب پیتا تھا، ابھی بھی پی رہا، پہلے بھی گناہ کر رہا، جھوٹ بول رہا، چوری کر رہا، سب کر رہا ہے. وہ اتنا پاور فل کڑا نہیں ہے کہ اس سے یہ گناہ دور کرے. یہ بڑی بلا ہے. گناہ کیا ہے؟ بڑی بلا ہے. گناہ اس سے دور نہیں ہو رہے، اور باقی چھوٹی چھوٹی مچھر نہیں کاٹیں گے اور جھنگر نہیں گھر میں ہوں گے، یہ چیزیں کر رہا ہے وہ. بیمار بخار نہیں آئے گا، چھینک نہیں آئے گی، اور اس کے اندر جو بے دینی ہے وہ بیماری کیوں نہیں نکل رہی ہے, اس سے شفا کیوں نہیں ہو رہی, اس کو سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا غور, آدمی اگر غور کرے تو اس کے لیے تھوڑی دیر کا سوچنا بھی کافی ہو جاتا ہے. پھر ہم جب ایسا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو دھیان بھٹکانے کے لیے, دیکھو یہ اولیاء کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے. اولیاء کا اولیاء ماننا کہ رسول ماننا, اولیاء کا اولیاء ماننا کہ اللہ ماننا, کیا ماننا؟ کوئی آدمی ہے جا کے سیدھا ماں باپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے, مولوی صاحب بولے ارے کیا کر رہے, ماں باپ کو سجدہ نہیں کرتے, دیکھو ماں باپ کے نافرمان ہم کو بنا رہے, ماں باپ کا مرتبہ نہیں معلوم مولوی صاحب کو, ارے وہ ٹھیک ہے لیکن ان کو سجدہ نہیں کرتے, تو ان کا مرتبہ اپنی جگہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی وہ کام ان کے ساتھ کرے جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وہ کام اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ماں باپ کو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ بہت ہی بری چیز ہے مسلمانوں میں کہ مسلمان دین کے نام پر شرکیات کو ایمان اور توحید سمجھے ہوئے ہیں, کہ جو اولیاء کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا ہے جو یہ کر رہے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اولیاء کا دشمن ہے, اسلام سے نکلا ہوا ہے. نمبر دو, آج ایک بہت عام چیز ہے مسلمانوں میں, چاہے اخبارات ہوں اور خاص طور سے عورتیں, جادوگروں کے پاس جانا, کاہنوں کے پاس جانا, عراف کے پاس جانا اور اپنے مسائل حل کروانا, اس کو زیادہ سیریس نہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کرانے کا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کی جیسے یہ بھی ہے. کیسے؟ کوئی گاڑی کھو گئی, پلانے کے پاس گئے, بابا کام ہی نہیں, وہ گاڑی میری کہاں ہے؟ بابا بولتا ہے کام کرو, یہاں سے 40 کلومیٹر دور جاؤ, 40 قدم دائیں جاؤ, 50 قدم بائیں جاؤ, ہے نا, وہاں کھودو یا وہاں پیڑ کے نیچے تمہاری گاڑی کھڑی ملے گی. اور یہ آدمی جاتا ہے, اس کی بات وہاں گاڑی مل بھی جاتی ہے, کبھی نہیں بھی ملتی ہے. نہیں ملی تو بابا بولتا ارے تو نے سنا نہیں ٹھیک سے, واپس سے سن. شیاطین ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں, ان شیاطین لا یقون الا اولیائہم, شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, وہ خیالات ڈالتا ہے, تو ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب شیطان کو معلوم ہے کہاں گاڑی رکھی ہوئی, اب بابا کے دل میں ڈال دیا. بابا اولیاء اللہ نہیں, جو دنیا میں یہ بابا بنے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے دل میں ڈال دیا اس کی گاڑی وہاں ہے, اس کا بچہ کھو گیا فلاں پلیٹ فارم پہ ہے, اب جب ڈھونڈتے ہیں وہ مل جاتا ہے, مل جاتا ہے تو بابا بالکل پرفیکٹ ہیں, بابا کا نشان کبھی چھوٹتا نہیں ہے, بابا نے بتایا بالکل, کیا بتایا, برابر بتایا. اب وہ آدمی اس بابا کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے, بابا پاؤں پڑھنے کے لیے بولتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے, اور پاؤں دھو کے پی بولے تو وہ بھی ایک گھونٹ میں پی لیتا, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں پاؤں دھلا کے پلاتے ہیں, پاؤں پڑھنے لگاتے ہیں, لوگ جا کے اپنے سر ان کے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ کاہن ہے, یہ عراف ہے. کاہن اس کو کہتے ہیں جو ہونے والی خبریں دے, عراف اس کو کہتے ہیں جو کوئی چیز کہاں ہے وہ بتا دے جگہ کے حساب سے. ان کے پاس جانا, ان سے پوچھنا, عورتیں بھیڑ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے پاس, بابا میرا شوہر رات کو بہت دیر سے آتا ہے, ذرا کچھ ایسا بتانا اس کو باندھنے کے لیے, کہیں اور جاتا ہے وہ, دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس کا, ایسا ہے ویسا ہے, میری طرف دھیان نہیں دیتا, خرچہ ٹھیک سے دیتا نہیں, بہت مارتا, ایسا کرتا, ذرا کچھ ایسا دو چائے میں پلا دوں بالکل میرا ہو جائے, بابا بھی دیتے اس کو کچھ بھی, اور وہ ساری چیزیں خرافات کفریات بتتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے اس کے اوپر. اللہ سے دعا نہیں کر سکتے, اللہ سے نہیں مانگ سکتے. اگر بیوی کا شوہر سے جھگڑا ہے, شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہے, اولاد نہیں بن رہی, نہیں سدھر رہی ہے, ان کو نصیحت کرنا, اللہ سے دعا کرنا نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر بابا بولتا ہے کام کرو, اس کا کپڑا لے کے آؤ, ٹکڑا لاؤ, پھر وہ لاتا, کیا نہیں کرتا, یہ لو مرغی, یہ مرغی اس کو جا کے فلاں برج کے نیچے ذبح کرو, بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولنا, ایسا انڈا لاؤ جو ایسا ہونا چاہیے، ایسا نیمبو لاؤ جو پانچ دھاری ہونا چاہیے، تین دھاری، سارے اس کی کرامتیں اس کی بہت ساری ہیں. ایسا نیمبو لاؤ، کھڑا کاٹو، یوں کرو، تو کرو، اس میں یہ پڑھو، الٹا قرآن پڑھو، الٹا قرآن پڑھو. ماں کا نام کیا ہے بتاؤ، ماں کا نام یہ، ٹوٹل ووٹل مار کے پورا وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے اس کا. ماں کا نام لکھے، اس کے بال لاؤ، اس کی نوٹ لاؤ، اس کے کپڑے لاؤ، ایسی کچھ بھی چیزیں لے کے جادوگر. مسلمان سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، چلو اچھا کام ہو رہا نا، وہ کیسا بھی ہونے دو، نیت تو اچھی ہے، کفر ہے یہ. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. ہاں کسی کے اندر جن چلا جائے اور عربی میں اور دوسری زبانوں میں فارسی اور فرینچ بولنا شروع کر دے، تو اب جن کو نکالنے کے لیے قرآن پڑھ کے علاج کرنا یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے لیے شرکیات کرنا، خرافات کرنا، اور اس کے لیے ایسے غیر اللہ کے جنوں کے نام سے نظر نیاز کرنا یہ کفر ہے. ان کو کچھ کرنے کے لیے ان کو چڑھاوے چڑھانا جنات کے نام سے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او من تطیر لہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو شگن لے یا جس کے لیے شگن لیا جائے، او تکہانا او تکوہین لہ، یا جو کہانت کرے، جو کہانت کرے یعنی کاہن کا کام کرے. کیا کرے؟ کہ کوئی چیز الیکشن میں بابا میں آنے والا کہ نہیں آنے والا، ریس کا گھوڑا کون سا نمبر کا آنے والا، لاٹری کون سی نمبر کی آنے والی ہے، بابا بتا دے چار، کچھ بھی بول دیتے بابا، جو نمبر ان کے دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں. تو اس طرح سے، اور کبھی وہ صحیح بھی نکل آتا ہے، کبھی صحیح بھی نکل آتا ہے، تو کچھ بھی اس طرح سے کاہن کے پاس جانا اور فیوچر کے ایونٹس، آئندہ جو ہونے والی چیزیں ہیں ان کے لیے معلوم کرنا اور اس کے مطابق کرنا. آپ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شگن لے یا جس کے لیے شگن لیا جائے. نکاح میں بھی کیا کرتے ہیں، نکاح کب ہے، فلانی تاریخ، ذرا دیکھو آپ طرف ہے جو سفر کا مہینہ ہے، نہیں نہیں سفر میں نہیں، سفر میں نکاح نہیں، محرم آئے نہیں، محرم تو نہیں ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا محرم ہے، ہاں یہ محرم میں پیدا ہوا ہے، روتا ہی رہتا ہے. محرم کا مہینہ منحوس، محرم کے مہینے میں کوئی بھی نکاح نہیں، محرم کے مہینے میں کوئی بڑا کام نہیں، سفر کا مہینہ منحوس، اس میں نقصانات ہوتے ہیں، ٹینشن کا مہینہ ہے، نہیں اس کو جانے دو آگے، اچھے کام نکاح وغیرہ کے کریں گے، کب کریں گے، آگے کریں گے. یہ کیا ہے؟ شگن لینا اس طرح سے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں. تو شگن لینا، جو ہم میں سے ایسا آدمی جو بدشگونی لے، برا شگن لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کسی وقت یا جگہ کو برا سمجھ کے کوئی آدمی عمل چھوڑتے ہیں، فلاں ڈیٹ ہے 13 تاریخ آ رہی، نہیں 13 تاریخ کو ہم شادی نہیں کرتے، کیوں؟ منحوس ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے بدشگونی لی. اور او تک نہ او تک ہی نہ رہو، یا جس نے جو کاہن کا کام کرے یا جو کاہن سے اپنے کام کروائے، بابا کب ہوگا ایسا کام میرا، بنے گا کہ نہیں بنے گا، یہ جا کے پوچھنا اس کو کیا ہے، کاہن سے پوچھنا ہے. او تسحر او تسحر لہ، او تسحر لہ، کہ جو آدمی جادوگر کے پاس یعنی جادوگری کرے یا جو کسی اور سے جادوگری کروائے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ جادو کرنا یا کروانا کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے اور کروانا بھی کفر ہے. اسی لیے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو سکھانا کفر ہے. اسی طرح سے حابیل اور قابیل، یہ ہاروت اور ماروت، ان کے وقت میں جو لوگ ان کے پاس آتے تھے وہ کیا کہتے تھے، لا تکفر انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہے، کفر مت کر. تو ان سے جادو لے لیتے تھے، جادو سیکھ لیتے تھے. معلوم ہوا کہ جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا، یہ دونوں کیا ہیں؟ کفر ہیں. کوئی بھی آدمی جادو کرتا ہے یہ کفر ہے. بےچارا شور سویا تھک کے آگے کام سے، اب وہ اوور ٹائم کر کر کے اس کی جان نکل رہی ہے، بیوی سمجھ رہی کہیں اور جاتا ہے، دوسرا شادی کیا جائے، اس نے اب اس کے دھونی دے رہی ہے، کھاس رہا ہے نیند نہیں، دھونی دے رہی ہے اس کی چائے میں اودی ڈال کے پلا رہی ہے اس کو, چائے کیوں لگ رہی, پیو پیو چلتا ہے اسے, اور کہاں تم کو فائیو سٹار ہوٹل ہی لانا کیا, پیو. وہ بیچارہ پی رہا روز اودی آ رہی ہے اس کو, میں گھر میں آج کل چائے الگ ہی لگ رہی, شکر خراب آ رہی چائے, ہاں پیو پیو جلدی جاؤ گا, پلا رہی اس کو اودی ڈال کے, کپڑے پھٹے ہوئے دکھ رہے ہیں اس کو, کہاں سے میرے کپڑے پھٹے. بلکہ کبھی کبھی کسی کے اوپر جادو لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہم کو بیٹی نہیں دیے نا اس کا ہم خراب کریں گے, ہم کو بیٹی نہیں دی ٹھیک ہے اس کا خرابہ کریں گے, ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کرتے ہیں لوگ جادو ٹونے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. حسد اور انسان کی لالچ انسان سے کفر کرواتی ہے. تو جادو کرنا کیا ہے, کفر ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ستارے, کیا حال ہے بھائی, بھائی میرے ستارے گردش میں ہیں. اچھا ستارے گردش میں, تو پیدا ہونے کے پہلے سے گردش میں رکے تھے, تو پیدا ہوا جس دن دیکھیں گے کہ جب یہ پیدا ہوا اس کا نام کیا پوچھنے کے لیے, وہ گھوم رہے ہیں. کل فی فلکین یسبحون, اللہ نے کہا سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, تو ستارے تو گردش میں ہے ہی ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, میرا ٹائم خراب چل رہا ہے کیونکہ ستاروں کی وجہ سے سیٹنگ میری بگڑ گئی ہے. تو یہ ستارے تیری زندگی کو بناتے بگاڑتے ہیں, یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے. اخبار میں پڑھ رہا ہے آج آپ کا برا ہونے والا ہے, برا ہوگا میرا کیونکہ آپ کا فلاں ستارہ یہاں ہے, فلاں ستارہ یہاں ہے, آج اس کا کیا ہونے والا ہے, کچھ تو ٹکر ہونے والی ہے, تو آپ کا دن خراب جائے گا آج, آپ کا بننے والا کام بھی نہیں بنے گا آج, کوئی بڑا کام کرنا ہو آج نہ کریں. اس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی رکتا ہے, نجوم میں اعتقاد رکھتا ہے کہ ستاروں سے تقدیر بدلتی بگڑتی ہے, زندگی کے حالات بدلتے بگڑتے ہیں, تو ایسا آدمی یہ کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اقتبس علما من النجوم, جو ستاروں کا علم حاصل کرے, یہی علم ایسٹرالوجی جس کو کہتے ہیں, ستاروں کا علم وہ نہیں کہ کون سا ستارہ کہاں ہے, وہ علم نہیں, وہ تو علم اچھی چیز ہے ستاروں کے بارے میں, لیکن یہ علم کہ کون سا ستارہ کہاں رہا تو کام بنتے, کہاں رہا تو کام بگڑتے, ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. ستارے جو خود مجبور ہیں اور گھوم رہے ہیں پابند ہیں سالوں سے, صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے, وہ کسی کو کیا مصیبت میں ڈالیں گے, وہ تو بےچارے خود ہی گھوم رہے وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے, وہ خود پابند ہیں. تو آپ نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم, جو آدمی نجوم کا علم سیکھے, ستاروں کا علم سیکھے, اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد, اس نے جادو سیکھنے کا ایک شعبہ سیکھا, جادو کا ایک ڈپارٹمنٹ, جادو کا ایک باب, جادو کا ایک شعبہ اس نے سیکھا, اب جتنا بڑھتا چلا جائے گا وہ جادو ہی میں بڑھتا جائے گا, اور جادو کیا ہے, جادو کفر ہے, جادو کفر ہے. یہ مسند احمد ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من اتى عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول, جو کسی عراف کے پاس آیا یا کسی کاہن کے پاس آیا, عراف کہیں چھپی ہوئی چیزیں وہ بتا دے, کاہن کسی ٹائم کے حساب سے بتا دے کل کیا ہوگا, تو آپ نے فرمایا جو کاہن اور عراف کے پاس آئے اور اس کی کئی بھی بات کی تصدیق کرے, آپ فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد, اس نے اس وحی کا, اس بات کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. جو آدمی بابا کے پاس جا کے پوچھتا ہے بابا کیا ہوگا, یہ آدمی اس چیز کا منکر قرار پائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. دیکھیے جائز نہیں جانا, اور آپ کو واقعی دیکھنا ہے بابا کتنے کامل ہیں. بابا کو آپ پوچھو میں آپ کو 5 روپے دینے والا کہ نہیں دینے والا, ہاں بولے تو اٹھ کے آ جاؤ, نہیں بولے تو دے کے آؤ. بابا کتنے سچے سمجھ جائیں گے, بابا بھی سوچیں گا اس نے بھی میرے مرید نے بہت ڈینجر سوال پوچھا, وہ بھی کیا بولے گا, اللہ چاہے گا تو دے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو, پھر آپ کیوں ہیں, اب آئے اللہ چاہے گا تو, اور کل سے کیا کہہ رہے ہیں, ہوگا کام ہو جائے گا, نہیں ہوگا میں بول رہا ہوں نہ ہوگا, ارے انشاءاللہ تو بولو، ارے ہوگا تو ہوگا ہی، کتنے بابا ایسے ہیں جو انشاءاللہ بھی نہیں پکا بتاتے ہیں. اس کو آپ پوچھو، پولیس آپ کو آج پکڑنے کے لیے آنے والی کہ نہیں، آج آپ کی دھلائی ہونے والی کہ نہیں، کتنے بابا کو معلوم نہیں رہتا، پولیس اٹھا کے پکڑ کے لے کے جاتی ہے. وہاں وہ بیٹھا ہے، پولیس لے جائے گی نہیں اندر اس کو؟ اگر معلوم رہتا اس کو تو وہاں نہیں رہتا ہو. کتنے بابا ہیں دوا خانے میں مریض ملنے جا رہے ہیں، ان کے کیا بابا گاڑی سامنے سے دکھائی نہیں دی. ارے ہمارا دور سے پرابلم آ رہا، تم کو پہلے دکھائی دے رہا، آپ کے سامنے سے پیچھے سے بھی نہیں، سامنے سے گاڑی آئی آپ کو نہیں دکھی، تو آپ کیسے بابا ہیں؟ سمجھا کتنی چیزیں ان کو خود اپنی زندگی کی معلوم نہیں ہے. اور جاہل مسلمان، بیوقوف قسم کا مسلمان اس کے پاس جا رہا ہے اپنی زندگی کے مسائل کے لیے، اس کو خود کا معلوم نہیں ہے، اس کو خود کا معلوم نہیں ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہے. سونوگرافی کیے، چیک اپ کیے تو ڈاکٹر بتاتا آپ اتنے دن سے ایسے ہیں، آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو بخار آیا اس وجہ سے آیا. بابا لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ سمپل اگزامپل آپ دیکھو، سمپل ٹیسٹ اگر بابا کے ہاتھ میں ہے تو بابا نے ڈاکٹر کے آس پاس پھٹکنا بھی نہیں چاہیے، ڈاکٹروں نے اس کے آس پاس پھٹکنا چاہیے. لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ بابا کیا ہے، ہاسپٹل میں، آئی سی یو میں ہے. کیسا کہ گئے آپ بھائی ڈاکٹروں کے پاس جاتے کیوں ہیں بابا، جب تمہارے پاس سب شفا ہے، دوسروں کے لیے مسائل کا حل ہے. آپ چوکی میں کیوں، آپ کورٹ میں کیوں، آپ دواخانے میں کیوں، آپ بازار میں کیوں؟ بازار چل کے آپ کے گھر پہ آنا چاہیے، تھیلیاں آنا چاہیے آپ کے گھر میں اپنے آپ. آپ کھڑے ہیں لائن میں، وہاں پہ ٹکٹ کی لائن میں کھڑے ہیں ٹرین کے لیے، آپ کیوں، آپ کی گاڑی میں پیٹرول کیوں؟ مرید کو آپ اڑنے والے، آپ کی گاڑی میں پیٹرول کیوں ڈال؟ ڈال ڈال اس کا 1500 کا ڈال، زیادہ مت ڈال. کیوں بھائی، آپ کو پیسوں کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ کو بالکل خالی ہونا چاہیے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو یوں کر کے دیتے نا، تو آپ بھی مرید سے ایسا نہیں لینا چاہیے، آپ مرید کا ایسا دینا چاہیے. مرید سے کیوں لیتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اور بھولا بھالا اپنا مسلمان بےچارا، وہ تو دھوکہ کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے بےچارا. ایسے لوگ ان کو دھوکہ دے کے بیوقوف بناتے ہیں. تو واقعی اگر ان کے پاس ہے تو انہوں نے کسی سے لینا نہیں چاہیے، ان پہ کوئی مصیبت آنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، اے نبی آپ کہو کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. نہیں ہے، مجھ کو نہیں معلوم، اور بابا کو معلوم ہے. آپ بتائیے. تو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان دھوکہ کھاتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، کاہن قسم کے لوگ، عراف اور ایسے جھوٹے بابا جو لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور دین بھی خراب کرتے ہیں. بڑی بات یہ ہے، دنیا خراب کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ویسے یہ بھی تو کہاں اپنی بنا رہا دنیا، لیکن اس کے پاس جا کے اپنا دین بھی خراب کر لیتا ہے، اپنا عقیدہ بگاڑ لیتا ہے. کئی عورتوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، کتنے کیس نیوز پیپر میں آتے رہتے ہیں. تو اللہ والوں کو ماننا ایک الگ چیز ہے، اللہ والے ہوتے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کی نگاہ مرید کی جیب پر اور ہاتھ بٹوے میں نہیں ہوتا ہے، وہ دینے والے ہوتے ہیں، خود بھوکے رہنے والے ہوتے ہیں، اور بھوک لگی تو اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. لیکن آج کل بہت سارے لوگ بابا بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے. تیسری گمراہی اور تیسری برائی جو مسلمانوں میں عام ہے، لیکن اس سلسلے میں مسلمان کو پرواہ نہیں، بلکہ وہ سمجھتا ہے ایسا دین میں چلتا ہے، کیا دین میں اپنی طرف سے کوئی بھی اضافہ کر سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. آج مسلمانوں میں بدعت عام ہے. کوئی بھی آدمی جیسے اپنے گھر میں جھومر لا کے لٹکا دیتا ہے، دین میں بھی کچھ بھی جوڑنے کو برا نہیں سمجھتا ہوں. اچھا ہی تو ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ نبی کا برتھ ڈے تو ہے، گڈو کا نہیں مناتے؟ گڈو کا مناتے نا، ٹھیک ہے، پھر نبی کا بھی منا سکتے ہیں. تو وہ اپنے اوپر اپنے اصول بنا کے اس کو دین کا نام دے دیتا ہے، ایسا دین میں چلتا ہے. فلاں عید اپنے دل سے منا لی، 12 ربیع الاول، اس کو پہلے لوگ بولتے تھے کیا بولتے تھے؟ 12 وفات. اب بہت سارے لوگوں نے میٹنگ میں سوچا ہوگا 12 وفات بولتے اور اس میں خوشیاں مناتے، بہت شرم کی بات ہے. وفات تو خوشی کوئی مناتا؟ اپنی باپ کی وفات تو مناتا، خوشی کبھی نہیں مناتا. تو اب اس کا نام بدل کے کیا کر دیا؟ جو پرانے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھئے اس کا نام پہلے کیا تھا، اس کو ری نیم کیا گیا ہے. پہلے 12 وفات اس کو بولا جاتا تھا اور اب کیا بولا جاتا ہے؟ عید میلاد النبی. کہاں سے آئی یہ عید؟ نہ نبی نے منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ چاروں اماموں نے منائی، یہ عید کہاں سے لایا؟ وہ تو کیا ہوتا ہے اس میں منع کدھر ہے؟ آج مسلمان بہت ساری چیزیں دین میں اپنی طرف سے داخل کر کے کہہ رہا ہے کہ اس میں منع کدھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. یہ منع ہے. کوئی آدمی کسی سے کہے یہ راستے پہ جائیں گے نا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو آدمی کیا بولے گا؟ منع کدھر ہے؟ ایسا بولے گا؟ کوئی آدمی کہے کہ یہاں بیٹھنے سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، منع کدھر ہے؟ ارے منع نقصان بتا، یہی منع ہے. یہاں نقصان ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز جہنم میں لے جاتی ہے، خود منع ہے وہ. کیونکہ جہنم میں لے جانے والی چیز حلال ہوگی، جہنم میں لے جانے والی چیز جائز ہوگی. جس کو گمراہی کہا جا رہا ہے وہ جائز ہوگا؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ خود منع ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دے. تو کسی آدمی کا کہنا کہ ہماری نیت اچھی ہے یہ عمل کرنے میں، آپ کی نیت اچھی ہے لیکن نیت کافی نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ نبوی سنت بھی ہونا چاہیے. خالی نیت سے کام نہیں چلے گا، سنت بھی ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ کوئی آدمی کرے شریعت سے آزاد ہو کر، کیا کرے؟ لوگوں کا پاکٹ مارے، ٹرین میں سفر ہو جائے، بمبئی میں جائے اور جاتا ہے گاڑی میں چڑھتا ہے اور دیکھتا کون امیر سب میں ہے، یہ امیر ہے، اور اس کا پاکٹ مارا 500,000 کی نوٹ ملے، اگلے پلیٹ فارم پہ اترا، غریبوں میں بانٹا. اس کی نیت کیا ہے؟ غریبوں کو کھلانے کی. کتنا سخی ہے یہ؟ جائز ہے؟ نیت اچھی ہے نا اس کی. اور وہی پیسہ لا کے مسجد میں لگا رہا، اللہ کا گھر. یہ نہیں تھی کہ گناہ ہے؟ گناہ ہے کہ حرام کو اللہ کے گھر میں لگا رہا. بولے میری نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، شریعت کے تابع بھی ہو جا. خالی اچھی نیت ہونے سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ عمل شریعت کے تابع ہو. عمل کیا ہو؟ شریعت کے تابع ہونا چاہیے. تو ایک اخلاص نیت، اچھی نیت، اور دو شریعت سنت، یہ دو چیزیں جمع ہونا ضروری ہے. تو آج بہت سارے مسلمان دین کے نام پر کچھ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، بدعت اور خرافات ایجاد کرتے ہیں. فاتحہ دے رہا ہے، اب اس کو روکا جائے بھی فاتح اسلام میں نہیں ہے. ارے فاتح قرآن میں اور بولے اسلام میں نہیں، کون سی اسلام ہے تمہارا؟ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن خانی میت کے لیے جو قرآن خانی کی جاتی ہے، یا نیا گھر لیتے ہیں تو قرآن خانی کرتے ہیں، یا وہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ایک ایک پارا پڑھوا دیتے ہیں، وہ بھی کیسا کیسا پڑھتے لوگ. آپ ان کا پڑھنا سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیسا قرآن پڑھتے، اتنا بھیانک کہ تجوید بھی گھبرا جائے، کیا قرآن پڑھ رہا ہے. اچھا پڑھنے والے بھی کیسے رہتے ہیں؟ پارٹنرز. ابھی جلدی وہ بندی جلدی چھانا چاہیے، کام میں جانا ہے، اتنا کون پڑھتے بیٹھے. اب ایک جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے دوسرا؟ اور اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ایک کام کر، تو آدھا 15 صفحے پڑھ، آدھا پارا تو پڑھ، آدھی سے میں پڑھتا. تو ایک ہی پارا لے کے کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے وہ پڑھتے جا رہا، وہاں سے وہ پڑھتے جا رہا، ایک پارے میں دونوں پارٹنر. جلدی سے کسی طرح سے ختم کر کے پھر وہ فاتحہ اس پہ دیں گے اور بندی اندی سب تسلیم کریں گے تبرک لے کے اپنے گھر کو. کہاں سے لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. مکہ سے مدینہ آپ آئے, ہجرت کر کے آئے, آپ مسجد بنائی گئی, گھر بنائے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنائے گئے وہاں پہ. آپ نے گھر میں قرآن خوانی کی, صحابہ کو بلا لی, صحابہ جو حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق اور جتنے بھی صحابہ ہیں وہ انہوں نے نیا گھر جب بنایا مدینہ میں آنے کے بعد, سارے اہل صفہ کو یا اس کو جمع کر کے قرآن خوانی کیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا دوسرے صحابہ کی وفات ہوئی, کبھی ایسا کیا گیا کہ سب کو جمع کر کے ان کے نام کی قرآن خوانی کریں؟ کہاں سے لائے آپ یہ؟ قرآن پڑھنا منع کدھر ہے؟ قرآن پڑھنا منع نہیں ہے, لیکن اس طرح سے پڑھنا منع ہے. ورنہ آپ اگر اذان میں پڑھاؤ گے قرآن تو جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. وہاں پہ اذان دینی پڑے گی, قرآن نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ. پھر وہاں بولے گا قرآن پڑھنا منع ہے؟ بولے گا نہیں, اذان ایسی ہی ہے, اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نہیں. ایک آدمی آپ دیکھیں کتنے عالم فتویٰ کیا دیں گے کہ نماز میں پہلے اتحیات میں اگر اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد بول دیا, اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ بولتے ہیں نا, ہر پیاری کیا بولتا ہے کہ اگر ایک آدمی پہلے اتحیات میں غلطی سے اگر اللہم صلی علی محمد کہہ دیا, درود نہیں پڑھنا ہے ان کے یہاں, اگر اتنا پڑھ دیا اس نے کیا ہوگا؟ غلطی ہو گئی اس سے. ضرور پڑھے تو غلطی ہوتی. اگر اس سے پوچھیں گے کیا کہے گا وہ کہے گا بھائی یہ جگہ نہیں ہے اس کے لیے, یہ درود کی جگہ نہیں ہے, منع ہے. کسی حدیث میں آپ بتا دو پہلے اتحیات میں درود نہ پڑھا جائے, کدھر ہے؟ منع ہے, نہیں ہے. تو کیا تو سجدہ تو غلطی ہے, درود پڑھنا غلطی, کلمہ پڑھاؤ. وہ بھی تھوڑا سوچے گا کہ غلطی تو نہیں کیا ہوگی ایسی ڈیل جائے, یہ درود پڑھنا غلطی ہے. وہ کہے گا درود پڑھنا غلطی نہیں ہے, اس وقت اس جگہ درود پڑھنا غلطی ہے. یہی بات جب ہم قرآن خوانی کے بارے میں کہتے ہیں, فاتحہ کے بارے میں کہتے ہیں اور دوسری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں, تب کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ خود غلط نہیں ہے درود, قرآن غلط نہیں ہے, لیکن اس کو کسی ایسی جگہ پر پڑھنا جہاں ثابت نہیں ہے وہ غلط ہے. اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد میں آخر میں محمد رسول اللہ بول سکتے نہیں. کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ بولنا غلط ہے, وہ غلط نہیں ہے, اس جگہ بولنا غلط ہے, کیونکہ اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہونا چاہیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کوئی آدمی محمد رسول اللہ بولے تو مؤذن کو نکال دیں گے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ غلط نہیں ہے, لیکن کیا ہے اپنی طرف سے اس جگہ اس کو رکھنا غلط ہے جہاں ثابت نہیں ہے. تو بدعت گمراہی ہے, وہ دیکھنے میں اچھی دکھائی دیتی. بدعت کی ڈینجر بات کیا ہے سب سے, کہ بدعت ڈینجر دکھتی نہیں ہے. بہت سارے سانپ کیسے ہوتے ہیں, بہت ہی رنگ والے ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن دستے ہیں تو آدمی جگہ پہ اپنا نام, فون موبائل نکالنا تو دور, اس کو اپنا نمبر ہی بھول جائے گا, نام بھول جائے گا. بہت خوبصورت سانپ لیکن دس لے اگر تو آدمی چلا جائے گا دنیا سے. تو بدعت بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے, یہی وجہ ہے کہ آدمی اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور بدعت اس کو ڈس لیتی ہے, پھر سن ہو جاتا ہو. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم سنی ہیں, تو سنی کون ہے؟ سنی وہ نہیں ہے جو سن سن کے سن ہو جائے, سنی وہ ہے, واقعی سنی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. ہے کہ نہیں؟ سنی کس کو کہا جائے گا؟ ہم سنی ہیں, اہل سنت والجماعت ہیں, ہم کو سنت پہ چلنا ہے. لیکن سنی کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں سنی کس کو بولتے. بولتے سنی, سنا ہم نے, بس مان لیا ہم نے, ویسا نہیں. اور اس سے آگے کا مرتبہ کیا؟ سنا سنا سنا, اب سن ہو گیا سن سن کے. اب کتنا بھی بولو اس کو, حیا علی الصلاہ بولو, حیا علی الفلاح بولو, کہہ کا آتا ہے اب نہیں آتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ایک دم پرفیکٹ سنی ہو گیا. وہ کہاں جاتا ہے؟ کہیں اور جاتا ہے, وہ نماز کے لیے نہیں آتا ہے, وہ کہیں اور جاتا ہے. تو سنت کے مطابق جینا, سنت کے پابند بننا, بدعات سے بچنا, یہ بہت ضروری ہے. اور آج بدعت مسلمانوں میں چاہے وہ جنازہ ہو، مر رہا آدمی، زندگی میں اس کو ڈھنگ سے دوائی نہیں دی، اس کو کھانا کھلایا نہیں، گھر کے باہر رکھے تھے اس کو پلنگ ڈال کے، اب جب مر گیا ہے تو جلیبی اور ایک پاؤ بریڈ اس کی قبر میں آپ رکھ رہے. رکھنا تھا تو کم سے کم ایک سال کا کوٹا تو رکھتے تھے، ایک ٹائم کا کھانا رکھ رہے اس کو آپ، اب کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے بہت سارے لوگ علاقوں میں کیا کرتے ہیں، قبر میں میت کی کیا کرتے ہیں، اس کی قبر پہ رکھتے ہیں. اب وہ ہاتھ کہاں سے نکالے بھائی باہر لینے کے لیے، وہ کس کے لیے؟ ایک جلیبی اور پاؤ، یہ کمبینیشن کیسا ہے؟ آپ تو دے گی شادی میں، ولی میں کسی کی لو بہت محبت سے دے رہا، جلیبی پاؤں میں ڈال کے دیں گے، کھائیں گے، لیکن کیا شرم نہیں آتی آپ کو جلیبی پاؤ دیتے؟ اس سے اچھا ولیمہ نہیں کرتے، جلیبی پاؤ، دونوں کی جوڑی بھی نہیں ہے کچھ، دور دور تک جوڑی نہیں ہے. یہ بیکری کا آئٹم ہے، یہ مٹھائی کی دکان کا ہے، یہ دونوں کا کیا، کہاں سے جوڑا، کون سی کتاب میں پڑھا تھا؟ اور بیچارہ ایک مر گیا آدمی، اس کی قبر پر کیا کر رہے ہیں؟ جلیبی پاؤ. کہاں سے آیا یہ؟ یہ سب خرافات ہیں، سب خرافات ہیں. یہ لوگ اندھے کی طرح ایک ہی پیچھے چل رہے، لوگ تحقیق نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، کسی کو پوچھیں گے اور پھر وہاں سے آئیں گے تو چائے پاؤ کھلاتے ہیں سب کو. اب کسی بیچارے نے کچھ نہیں ملا تھا، رشتے دار آئے ہوں گے اس کے یہاں پہ، اور اس مجبوری میں کچھ دوسرا ملا نہیں، بیوی کو بولا ہوگا جا چائے بنا، ذرا نانی مر گئی چائے بنا، اور یہ جا بیکری سے کچھ لے کے کھلا ہوں گا. جو چل پڑا وہ سلسلہ تو پبلک بھی آگے رکتی، چائے پاؤں کا بولتی مرنے کے بعد، قبرستان سے دفن کرنے کے بعد آتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں؟ کائیں نہیں رہا تو ان کو لگتا کہ کچھ تو معاملہ اس کا پرابلم ہو جائے گا جو مر گیا ہے. کہاں سے لائے خرافہ؟ نکاح میں، جنازے میں، اور مسجد میں، گھر میں، بازار، زندگی کی کتنے بچہ پیدا ہوا، کوئی مر گیا، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں بدعت گھر کر چکی ہے. تین دن کے بعد میت کا کھانا، چالیس دن کے بعد کھانا، دس دن کے بعد کھانا، سو سال کے بعد کھانا، پھر اسی طرح سے بچہ ہے چالیس دن کے بعد جھولے میں ڈال کے اس کا نام رکھ رہے. آپ بتائیے کہاں سے آیا سب کچھ؟ منگنی ہو رہی شادیوں میں، دولہا بھی بیٹھ رہا ہے، بچی بھی بیٹھ رہی ہے، بے پردگی، دونوں کو ایک دوسرے کا جھوٹا کھلا رہے سب کے سامنے، شادی میں بٹھا رہے ہیں اور انگوٹھی ڈال دیے برتن میں، چاول کے اندر، گیہوں کے اندر، ڈھونڈو. اب دولہا بھی ڈھونڈ رہا، وہ بھی ڈھونڈ رہی، بیوی، سب کے سامنے سب ہنس رہے ہیں بے پردگی. کیا ہے سب خرافات، کہاں سے لائے آپ؟ کچھ علاقوں میں تو بیچ میں پردہ ہوتا ہے اور یہاں وہاں سے چاول پھینکتے ہیں اس کے اوپر دولہا دلہن پر، اور وہ شمسی و دہا پڑھتے، کرناٹک میں ہوتا ہے یہ، وہ شمسی و دہا. اب بتائیں کیا ہے؟ اور بیچ میں ایسے کپڑا دولہا دلہن کے ہیں، ادھر دولہا ادھر دلہن، اور سب اس پہ کیا ڈال رہے ہیں؟ چاول. یہ دوسروں کی رسم ہمارے یہاں کب آئی؟ یہ غیر مسلموں میں ایسا ہوتا ہے. اور سورج پڑ رہے غلط کام کر کے، وہ شمسی و دہا، قسم ہے سورج کی، اور اس وقت کی جب سب روشن ہو جائے، اس کے ابھی سب چودہ طبق روشن ہونے والے شادی کے بعد، ابھی تیرے کو معلوم نہیں بیٹا شادی کس کو بولتے ہیں، بہت خوش ہے ابھی تو، ابھی چاول برس رہے اس کے بعد کیا کیا برسنے والا معلوم نہیں، بیلن برسنے والے اب اس کے بعد، بھولا بھالا دھولا کڑا ہوتا بس ہم سے بابا آج ہی. کیا رسمیں ہمارے یہاں پر؟ اسلام سیدھا سادہ، کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس صاحب ہے، ہمارے پاس ایک فریج نہیں ہے، ایک کار نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایک گھر نہیں ہے. ارے تم کو کیا کیا دینا، بیٹی تیرے بس نہیں ہوا تم کو، اس کے ساتھ پیٹی بھی دینا، تو کم سے کم خالی برتن تو لے کے آتے، کھانا بھی دے دیتے، مانگتا شرم نہیں آتی، بیٹی دے رہے اپنے پاس میں اس کی اتنی بڑی کر کے، اس کے بعد تم کو سارے مطالبات چاہیے؟ یہ ساری جو خرافات، یہ رسم و رواج اور نہیں دیے تو ہمارا نام خراب ہوگا، یعنی آپ نے نہیں مانگا اس لیے نام خراب ہوگا، آپ بھکاری ہیں. بولے ہماری بڑی بہو تو دیکھو یہ لے کے آئی، چھوٹی بہو اس کے بعد یہ لائی، ابھی آخری ہمارا ہے، یہ بھی اس کے برابر ہو جائے. تو یہاں بھی آپ نے مانگا، یہاں بھی یعنی آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ کا؟ کیسا مانگتا آدمی لڑکی والوں سے کیسا؟ اور مانگنے کے بعد اگر اس کی طرف سے کم ہو دہیج تو پھر اس کو ستایا جاتا ہے. تو یہ سب حرام چیزیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے. سوال کرنا اس طرح سے نکاح کے لیے شرطیہ طور پر جائز نہیں ہے. اور یہ بھی جو ہے آئیڈیا استعمال کرنا، یہ کہنا کہ دیکھو ہم مانگتے تو نہیں، آپ کو جو دینا ہے دو، یعنی دھمکی ہے. خالی ہاتھ بھیجنا نہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، ہم مانگ رہے نہیں، جو دینا ہے دے سکتے آپ. آپ یہ بھی مت بولو، آپ بولو مت دو. آپ کیوں دیتے بھائی؟ آپ اپنی بچی بھیج رہے ہیں ہمارے گھر میں، اتنی سکھا کے تعلیم یافتہ آپ کی اتنی بچی جگر کا ٹکڑا آپ کے، آپ دے رہے ہیں ہم کو، اس سے زیادہ ہم کو اور کیا چاہیے؟ آپ اپنی بچی کو دعا دو، آپ ہمارے بچے کو دعا دو، آپ کی دعا بس ہوگی ہم کو. اور آپ اپنے دل میں رکھو مت کہ نہیں دیے تو ہم ستائیں گے، نہیں، ہم کو ناراضگی ہوگی، آپ دیں گے تو. ذرا ایسا منہ کھول کے ذرا کھلے دل سے بولے آپ، چور کے جیسا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں دینے کا کیا، دے لیں گے کہ نہیں دینے کا، ذرا کلیئر بولو آپ، دینے والے کہ نہیں دینے والے، ہم کو بولو، ہمارے رشتے دار میں بات کرنے کی ہم کو. ابھی کہا نہیں دینے والے بول کے مصیبت مولنا ہے. یہ سب رسمیں ہمارے یہاں پر ہیں، منگنی کی رسم، ہلدی کی رسم، یہ بدعات ہیں. ابھی یہ سب بڑا موضوع ہے، اس کو کہاں آپ سمجھ نہیں بولیں گے ایک گھنٹے دو گھنٹے میں. زندگی کے اتنے سارے جڑ جڑ تک پہنچ چکا ہے ہلدی کی رسم. اور وہ نکاح میں بلاتے ہیں عورتوں کو، 7 یا 11 ایسی شادی شدہ عورتیں، اور ان کو بٹھا کے کچھ کتاب پڑھواتے ہیں. کوئی لکڑ ہارے کی ہے کہ کائے کی معلوم نہیں، لکڑ ہارا کہاں سے آیا ہے یہاں پہ بھائی؟ پیڑ کاٹ رہا ہے شادی کا. یا کوئی اور 7 یا 11 سہاگنوں کی کہانی، کون سی کہانی معلوم نہیں، کہانی پڑھ رہے ہیں. اور پھر بیٹھ کے وہ سب جو ہے وہ کچھ بناتے ہیں، اور اس کے بعد کھاتے ہیں وہ لوگ. بہت ساری رسمیں ہیں خرافات سے. نکاح بولے تو بیع کہاں سے آتی ہے؟ نکاح شادی یعنی حالت خراب ہو جاتی ہے آدمی. اور جوان بچے بچیاں ہلدی، ایک زمانے تک ہلدی چلا وہ کم خرافت تھی، اب ہلدی بھی کیا ہو گئے، انڈے بھی آئے. ہلدی تو سمجھ میں آئی، انڈے والی ہلدی کون سی؟ سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں، ہلدی لگا رہے ہیں، پھر اس میں کلر ایسے لگا رہے ہیں کہ شادی کے دن گھس گھس کے بھی نکالیں گے تو نکل رہے نہیں، ایسے پرماننٹ کلر ہمیشہ تو رہے ایسا ہی، نیلا ادھر، پیلا ادھر، ایسا کیا کر رہی ہے؟ دوسرے قومیں جو رنگ والے تیوہار مناتی ہیں، ہمارا مسلمان منانا اس کو، اور انڈے پھینک پھینک کے مار رہے ایک دوسرے کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہے اسلام میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. اس کو معمولی سمجھتے. اور کوئی آدمی اگر رو کے بھائی کیا لگائے، یہ ہماری خوشی میں جو ہے نا یہ رکاوٹ لاتے ہیں. اچھے بچے بچیاں سب خوش ہیں نا، یہ دیکھو یہ بوڑھا آیا یہاں پہ بیچ میں، پرانے زمانے کا دقیان اسی، یہ اس کو ملا کہ آپ کو بھیجو مسجد کو، سب خوش ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ بھائی سب خوش ہیں لیکن کام صحیح ہے کیا؟ یہ بدعات اور یہ خرافات کہاں لے جائیں گی؟ وہ کل ضلالۃ فی النار. اور ہر گمراہی کا انجام کہاں ہے؟ جہنم. یہ جہنم میں لے جائے گا، جہنمی عمل ہے. دولہے کو دیتے ہیں کٹار، دھار نہیں اس کو کچھ نہیں، وہ کیا ہے اس، کنجر بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، اور اس کے آگے لیمو. کسی کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، سسرے کوئی ڈال دیا اگر تو کیا کریں، دہیج کم دیا. اس کے آگے اس کا جو ہے اس کو لیمو سیکیورٹی کے لیے رہتا ہے، کہیں بھی چلتے پھرتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا. ہاں آگے بڑھنے میں بھیڑ کے اندر کسی کو بھی ڈال دیا، لینے کی شادی ہونے کی، سیدھا جیل میں جانا پڑے گا اس کو. اور اس کو بٹھاتے ہیں کہاں؟ گھوڑے پہ، گھوڑا کرائے کا. اب گھوڑے کا موڈ اگر بگڑ گیا تو برات تو پیچھے رہے گی، دولہا سب سے پہلے پہنچے گا. اچھا وہ کس کی شادی میں پہنچے گا وہ پکا نہیں. کیا ہے گھوڑے پہ بیٹھ رہا، شادی کی خوشی میں گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے، یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کے کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ جنگجو ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کیا ہے یہ؟ کوئی جنگ جیتنے جا رہا، بینڈ کے ساتھ ناچ گانے تام میں ناچ رہے اور بالکل جو ہے حال اتنا اس کو پنا دیے کہ اس کو ڈائریکشن بھی نہیں ملتی جانے کا کدھر ہے, اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا ہے ادھر ادھر کر. اور کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے اتنی خوشبو زندگی میں کبھی برداشت, اتنی خوشبو ٹوٹل خوشبو میں ایسا ہو جاتا ہو چکر آ کے دلہے گر جاتے, بعض ہوتا دلہنے کئی بار چکر آ کے گر جاتے, دبلا پتلا رہتا بےچارا, اتنی خوشبو کی کبھی برداشت نہیں کیا زندگی میں, تھوڑا بہت ہی ترجمہ کو عید کو لگاتا تھا, اب ایک دن میں اتنا ٹوٹل خوشبو سر سے پاؤں تک, یہاں دیکھے تو خوشبو یہاں دیکھے تو خوشبو اور پھول ہی پھول باغ دکھ رہا پورا, اس کو راستہ ہی نہیں ملتا چکرا کے گر جاتا, گھوڑے پہ چڑھاتے کبھی ادھر سے چڑھائے تو ادھر سے گر رہا, کبھی کچھ کیا ہے شادی ہے یہ بڑی سرکس ہو گیا, سرکس ہے یہ ساری خرافات. اس کو ہم نے نکاح کا نام دیا جس کو اتنا آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک باپ اپنی بچی کے بارے میں اس سے خود اجازت لے چکا ہو اور وہ خود راضی ہو, مہر طے ہو, دو گواہ ہوں اور پوچھا جائے کہ یہ بچی آپ کی نکاح میں دی جا رہی ہے, اتنا مہر ہے, آپ راضی ہیں, تین بار کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب بعض ہوگا تین بار اس کو پوچھتے ہیں, بس وہ ایک بار بولنے میں راضی ہوں, ہو گیا نکاح اس کا ختم, یعنی نکاح ہو گیا اس کا, اتنا آسان, ولی مہر دو گواہ دونوں طرف سے ایجاب و قبول, اجازت دونوں طرف سے ختم, ہو گیا نکاح. اب وہ امام صاحب پڑھاتے اس کو پڑھو اول کلمہ اور چلو مسلمان پہلے بنو اس کے بعد دولے بنو, پانچ کلمے اس کو پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے قبول کیا تو بولتا قبول کیا, سوچ سمجھ کے بولو قبول کیا, امام صاحب بولتا ہے اللہ کے بندے بہت ڈینجر کام کرنے جا رہا تھا, تیرے کو معلوم نہیں بہت خوش ہے تو آج, ہاں بہت ہنس رہے ہیں یہ نادان اونچے ابھی باغ ماں کو نہیں جانتے ہیں, ابھی تیرے کو نہیں معلوم ہے کیا بلا تیرے پر آنے والی ہے, نکاح ہے ساری ذمہ داری آنے والی ہے, تین تین بار اس سے پوچھتا ہے, تین بار ہاں قبول کیا الحمدللہ قبول کیا میں نے بولتا ہے, سارے نکاح سے جنازے تک بچے کے پیدا ہونے سے لے کے انسان کے مرنے تک, آپ دیکھیں مسلم سماج خرافات اور بدعات سے بھر گیا ہے, پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں, اتنی گندگی ہے, کون ختم کرے گا اس کو, ہر آدمی آتا اپنی پینٹنگ کرتا ہے اسلام میں کچھ تو کلر بھر کے جاتا ہے, ہر آدمی آتا کچھ نہ کچھ نیا نکالتا ہے, اب وہ نیا نکلا ہے وہ کعبہ کا دروازہ, گھر گھر میں دکانوں میں ادھر ادھر برکت کے لیے, کیا ہے یہ بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے, بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے, بدعت اس اعتبار سے کہ سلف نے کبھی کعبے کا دروازہ کیوں, بھائی کعبہ کا دروازہ آپ لگائے کیوں, کہاں سے آئے, کسی نے کبھی نہیں لگایا اپنے گھر میں, اور شرک اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگی گھر میں خیر و برکت آئے گی, کبھی سلف نے ایسا نہیں کیا, یہ شرک ہے. تو یہ بدعت یہ بھی مسلمانوں میں آج عام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض, میں حوض پر تمہاری خوشی ہوں, تمہارا سب سے پہلے جا کر سب تیاری کرنے والا میں ہوں, اور آپ فرماتے ہیں فمن وردہ شرب منہ ومن شرب منہ لم یغنع بعدہ ابدا, جو حوض کوثر پر آئے گا اس سے پیے گا اس کا پانی پینا نصیب ہوگا اس کو, اور جو اس کا پانی پیے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا, لیجد علی اقوام اعرفهم ویعرفونی, کچھ لوگ میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے حوض پر میں انہیں پہچانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے, ثم یحال بینی وبینہم, پھر میرے اور ان کے بیچ میں رکاوٹ کر دی جائے گی ان کو آنے نہیں ملے گا, میں کہوں گا انہم منی, وہ میرے ہیں, مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں دین میں کر دی ہے, میں جب یہ سنوں گا تو میں کہوں گا سحقاً لمن بدل بعدی, دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا, دین میں تبدیلی کرنے والے, دین میں بدعات رائج کرنے والے, دین میں اپنی طرف سے خرافات نکال کر اس کو دین کا نام دینے والے, ان کو حوض کوثر سے دھتکار کے بھگا دیا جائے گا, حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز طہارت اور نماز کی پابندی نہیں ہوگی. یہ بھی ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کو مسلمان لائٹ لیے ہوئے ہیں. طہارت نہیں, بولنے میں شرم بھی نہیں ہے کہ طہارت نہیں یہ گناہ ہے, اور طہارت نہیں بولنے میں شرم بھی نہیں ہے. کسی آدمی سے بیٹھے ہیں, بات کر رہی ہیں, ہوٹل میں چل رہی ہے یا کہیں بیٹھے ہیں, اذان ہوئی, چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا, آپ ہو آؤ. کیوں بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں نہیں آپ ہو آؤ. کیوں؟ طہارت نہیں ہے, طہارت نہیں ہے. تو ایسی بے طہارت کہ اب تک ہم سے باتیں کرتے رہے, مسافر کی ہم سے کیا کیا کہ کھانا کھایا ہمارے برتن میں, طہارت نہیں. کون سا بہت بڑا کام ہے طہارت؟ ہمالیہ پہاڑ سر پہ اٹھانا ہے, طہارت نہیں. دن میں اگر چائے کے ڈبا اگر ہوٹل میں گر جائے کپڑے پہ, فوراً اٹھ کے دھو رہا گھر طرف بیٹھ, کیا ہوتا بیوی ہے نا, دھوئے گی نا گھر میں؟ نہیں نہیں, ڈبا نکلے گا نہیں, ڈبا نکلے گا نہیں, ابھی دھونا ضروری ہے. پیشاب کر رہا ہے آپ, دھونے کی فکر نہیں ہے اس بات میں. چائے کا ڈبا تو اس کو اس کی فکر ہے کہ کپڑے پہ لگا نہیں رہنا چاہیے, اور تو پیشاب کر رہا ہے اور صفائی نہیں کر رہا ہے, طہارت سے نہیں رہ رہا ہے, اور تو اس کو احساس نہیں ہے. تو دن بھر گھوم رہا ہے بازار میں, یا وہاں اس کی شادی میں جا رہا, اس کی شادی میں جا رہا, کہاں کہاں جا رہا, اور تو طہارت سے نہیں ہے. اور کبھی جنازہ آ جائے کسی کا تو بھی طہارت سے نہیں, پیچھے کھڑا رہتا غیر مسلموں کے ساتھ میں, رومال سر پہ باندھ کے کان میں سے یوں نکال کے, ہے یہ پلٹ پلٹ کے لوگ دیکھتے, آؤ تو سر تم لوگ آگے کرو کرو. کیوں؟ طہارت نہیں ہے. تو طہارت نہیں کر سکتا آدمی, اتنا معمولی کام آدمی نہیں کر سکتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے, اور طہارت نہیں رہنے کی وجہ سے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا. وقال انہما لیعذبان, ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے, ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, اور کوئی بھاری بڑی کوئی مشکل چیز تھی اس میں عذاب ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے, کوئی بڑی چیز نہیں تھی, یعنی عمل کے اعتبار سے کوئی بہت مشکل چیز نہیں تھی. امر احدہما فکان لا یستطیر من البول, ان میں سے ایک پیشاب سے بچتا نہیں تھا, پیشاب کے چیٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. وہ امر آ کر فکان یمشی بالنمیمہ, اور یہ جو دوسرا ہے دوسری قبر میں جس کو عذاب ہو رہا ہے, یہ کیا کرتا تھا؟ یہ چغل خوری کرتا تھا, چگلیاں کھاتا تھا, دو آدمیوں میں جھگڑے لگاتا تھا, ارے وہ تو آپ کے بارے میں ایسا بول رہا, ارے وہ تو آپ کے بارے میں ایسا بول رہا, دونوں کا جھگڑا, لڑو, بہت مزہ آتا ہے دیکھنے کے لیے. تو ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. پیشاب میں احتیاط نہیں کرنے کا عذاب مرنے کے بعد قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. بتائیے کہ قبر میں نہلا دھلا کے ڈالے ہیں, پیٹ کی گندگی تک نکال کے اب اس کو اچھے صاف ستھرے کپڑے میں ڈالے ہیں, لیکن یہ زندگی میں نہیں رہتا تھا صحیح, اب نہلا کے کیا فائدہ ہے اس کو, اب عذاب ہوگا. اگر کیا ابھی کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ پاک صاف کر کے اس کو دنیا سے بھیج رہے ہیں, نہلا کے بھیج رہے ہیں اس کو قبر میں, لیکن چونکہ زندگی میں یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا تو قبر میں اس کو پاک صاف رہنے کے باوجود ہم عذاب دیں گے. ان میں سے ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اس لیے اس کو عذاب ہوتا ہے. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اور دوسری چیز نماز, کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹھا ہے جب شب کرتے اور نماز ضائع کر رہا ہے, کئی کئی دن نماز پڑھ کے اس کو پوچھا جائے آخری نماز آپ نے کب پڑھی تھی ذرا بتائیے جمعہ کے علاوہ, تو سوچتا ہے آخری نماز کتنے لوگ ایسے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے نماز کب پڑھی تھی, کون سے دن کی کون سے وقت کی پڑھی تھی ذرا بتاؤ, اس کو یاد نہیں آئے گا, یاد نہیں آئے گا اس کو کون سی نماز اس نے پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ اہمیت اس کی نہیں ہے. آفس کو جائے گا پابندی سے, جلدی اگر بلایا باس نے الارم لگا کے جائے گا, اگر فلم کو جائے گا, فلمیں دیکھنے والے, آپ سوچے فلم دیکھنے والے سے تو آدمی شرم کرے, فلم دیکھنے والا وقت سے پہلے پہنچ رہا ہے, اور مسلمان اذان پہ اذان ہو رہی ہے, فجر کی ہوئی گئی, زہر کی ہوئی گئی, عصر کی ہوئی, مغرب, عشاء, پکارتا رہا مؤذن اور کئی کئی دنوں سے مہینوں مہینوں پکار رہا ہے, یہ جانے کو تیار نہیں ہے, یہ سمجھتا ہے کسی اور کے لیے پکار ہے. ارے تو اس کو پکار رہا ہے, تو نہیں جا کے مجرم بن رہا ہے, تو یہ سمجھ رہا ہے کسی اور کو پکار رہا ہے, وہ تجھ کو پکار رہا ہے, تو نہیں جا رہا ہے نا تیرے خلاف, اپنے خلاف تو دلیل جمع کر رہا ہے کہ تو بلانے کے باوجود نہیں جا رہا ہے, اور تیرا نماز نہ پڑھنا کیا ہے, گناہ ہے, کفر ہے, گناہوں میں بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ, آدمی کے کفر اور ایمان کے بیچ نماز کا چھوڑنا حائل ہے, نماز کا ترک کرنا حائل ہے, کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز چھوڑنا ہے. نماز چھوڑ دے تو آدمی ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اگر سے علماء نے کہا کہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ آدمی کفر کا مرتکب ہوا, وہ کفر جو اس کو بڑے کفر تک پہنچا سکتا ہے, جو اسلام سے باہر بھی لے جا سکتا ہے, یہ کنارے تک آ گیا ایک دم. تو چوتھی چیز جو مسلمانوں میں آج عام ہے برائیوں کے اعتبار سے, وہ ہے طہارت کا اہتمام نہیں کرنا اور نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنا. پانچویں چیز, اور میں سمجھتا ہوں یہ آخری چیز ہے, اس کے بعد اور چیزیں آپ اس کا مطالعہ کریں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. پانچویں چیز جو بہت ہی میجر چیز ہے, بڑی چیز ہے, وہ خواتین میں بے پردگی ہے. کیونکہ خواتین بھی یہاں موجود ہیں, لہذا ان کے اعتبار سے بھی چیز سوچنے کی ہے کہ خواتین میں پردے کا اہتمام نہیں. عورت کے لیے بالغ ہونے کے بعد پردہ لازم ہے, اس کا دین ہے, وہ اس کی حفاظت ہے. بے پردگی کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی, چاہے وہ خوبصورت نہ ہو, وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے, وہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے. اس کی خوبصورتی دنیا والوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ میں اچھے کپڑے پہن کر اور زیب و زینت اختیار کر کے اپنے آپ کو مزین کر کے زیورات پہن کے اور خوشبو لگا کے ایک دم تیار ہو کے بلا پردہ باہر جائے, جائز ہی نہیں اس کے لیے, جائز نہیں اس کے لیے. یہ اس کے کیریکٹر پر دھبا ہے, اس کے اوپر الزام لگانے کا خود کی کوشش ہے. کیونکہ اس کی خوبصورتی کس کے لیے ہے؟ اس کی خوبصورتی دوسرے مردوں کے لیے نہیں ہے, اس کی خوبصورتی اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے. وہ زینت اختیار کرے اپنے شوہر کے لیے, یا کم از کم اپنی بہنوں میں جائے جیسے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئی ہیں, وہ اچھی زینت کے ساتھ ہیں. اپنی بہنوں میں, اپنی مسلمان خواتین میں اگر جا رہی ہے, اچھے کپڑے پہن کے جائے, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن پرائے مردوں میں اگر وہ جا رہی ہے, ان کے سامنے سے گزر رہی ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں زینت کے ساتھ جاؤں تاکہ لوگ دیکھ کر اش اش کرتے رہیں, تو یہ عورت یہ اس کا کردار خراب ہے, اس کا کیریکٹر خراب ہو گیا ہے, اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے, اس کا ذہن بگڑ گیا ہے. تو عورت کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. نبی کی بیویوں سے, امہات المؤمنین سے اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اور پچھلی جاہلیت میں خواتین, عورتیں جیسے اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھیں, اپنی خوبصورتی دوسروں کے سامنے ظاہر کیا کرتی تھیں, ویسے تم مت کرنا. دوسری عورتوں کی طرح مومنہ عورت نہیں ہوتی ہے. مومنہ عورت اپنی زینت کو چھپاتی ہے, چاہے لوگ اس کو پنجرا کہیں. پڑھنے والی بچیاں کالج میں جاتی ہیں اور بے حیا قسم کی دوسری بچیاں وہاں پر آتی ہیں, کہتی کیا یہ پردہ ہے, یہ تو بہت مسلمان عورت کے اوپر کیا ہے، یہ ظلم ہے، اس کے لیے پنجرا ہے، یہ قید خانہ ہے. اللہ نے خوبصورت بنایا تو اپنی خوبصورتی کا اظہار کرو. اس کا ذہن خراب کرتی ہے، جوان بچیاں پردہ چھوڑ دیتی ہیں، بعض اوقات رشتے آنے کے لیے بھی پردہ نہیں کیا جاتا ہے. شادی کی بات کرنا، شادی تک مت کر، چھپی رہے گی ایسی پردے میں، دیکھے گا کون تجھ کو، پسند کون کرے گا. بعض اوقات مائیں بچیوں کو پردہ نہیں کراتی، بعض اوقات بے غیرت شوہر بیوی کو پردہ نہیں کراتے کہ میری آفس میں پارٹی ہے پردہ مت کر، ان میں بہت آٹ دکھیں گے ہم بغیر پردے کے چل. ایسے فون مجھ کو آئے ہیں کہ عورت کا کہنا ہے کہ میرا شوہر کہتا ہے پردہ مت کرو، میں کرنا چاہتی ہوں، اس کو ضد کرتا ہے، ورنہ دھمکیاں دیتا ہے مجھ کو. سوچی کیا ہی نہیں، پردہ عورت کی حفاظت ہے، اس پر ظلم نہیں پڑتا، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائے رکھے. جیسے آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے، آپ اپنے گھر کو پردہ کیوں لگائے؟ آفس میں باس ہے، وہ اپنے آفس کو کیوں بند رکھا ہے؟ دکان آپ بند کیوں کیے اپنی؟ کھلی رکھیے اس کو، کوئی بھی آئے گا کچھ بھی لے جائے گا. آپ بتائیے، ہر آدمی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا حق ہوتا ہے کہ کون سی چیز وہ ظاہر کرے کون سی نہیں. عورت کا حق ہے کہ میری جسم کا کوئی حصہ دوسروں کے لیے دیکھنے کے لیے نہیں ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی آیا اور اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، میں لوگوں کے لیے نمائش کی چیز نہیں ہوں. جیسے دکانوں میں گاڑیاں رکھی جاتی ہیں، پریشر کوکر رکھے جاتے ہیں، جوتے رکھے جاتے ہیں، میں کیا ایسی نمائش کی چیز ہوں کہ لوگ مجھ کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اپنی خواہش کو مٹائیں اس کو دیکھ کر؟ میری زینت لوگوں کے لیے نہیں ہے، میری زینت میرے شوہر کے لیے ہے. یہ غیرت مند عورت ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا ذہن بنائے اپنا، اور ماں کو چاہیے کہ بچپن سے بچیوں کو ایک دم صاف ہاتھ سے معاملہ نکلنے کے بعد اس کو بولیں گے آپ پردہ کرو، نہیں ہوگا. بچپن سے اس کو آپ سر پہ دوپٹہ لے لو بیٹی، کپڑے ڈھنگ کے پہنو، ایسا مت چلو، ایسا مت بیٹھو. ماں اگر بچپن سے ایسا اس کو کرتے آئے گی، اس کے ذہن میں بات بیٹھے گی کہ میرا معاملہ پردے والا ہے. آپ شروع سے اس کو آزادی دے دیں اور بعد میں جا کے اچانک آپ اس کو ایک دن میں دیندار بنانے کی کوشش کریں، نہیں ہوگا. گاڑی نکل گئی بھی آپ کے ہاتھ سے. اللہ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھی رہی اور جاہلیت میں جیسے دوسری عورتیں اپنی زینت کی نمائش کرتی پھرتی تھیں، تم ان کے طور طریقے کو نہ اپنانا. امہات المؤمنین سے اللہ نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کے بارے میں کہا، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور کچھ عورتیں ایسی بات کے دور میں آئیں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، اوریاں ہوں گی. ان کا لباس پہننا ان کو چھپانے کی بجائے اور نمایاں کرے گا. اس لیے کہا پہنی بھی ہوں گی لیکن نہیں پہنی ہوں گی، ایسا کپڑا پہنی ہوں گی جو پہننے لائق نہیں ہے. کاسیات عاریات اور مومیلات مائلات، مومیلات اپنی طرف دوسروں کو متوجہ کرنے والی، لبھانے والی، دوسروں کی اٹریکشن اپنی طرف لینے والی، کہ اگر گزر جائے چار لوگوں کے پاس سے تو زور سے بات کر لے کہ مجھ کو دیکھو، اتنا لگا کے جائے کہ کوئی پلٹ کے دیکھے، ایسے بھڑکیلے کپڑے پہن کے نکلے راستے پر کہ لوگ جو ہیں گاڑی روک کے دیکھیں. مومیلات اپنی طرف متوجہ کرنے والی، مائلات خود بھی دوسروں کی طرف متوجہ ہونے والی یا گمراہی کی طرف متوجہ ہونے والی. مائلات، اور آپ نے فرمایا رؤوسهن كأسنمة البق المائلة، اور ان کے سروں کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ ایسے اونٹوں کی پوان ہے جو جھکی ہوئی ہیں، اس طرح سے مائل ہے. بالوں کا ایسا سٹائل بنا کر کہ لوگ متوجہ ہوں ان کی طرف. اور آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، یہ عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں، اور نہ جنت کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی. جنت میں جانا بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ رِحَاهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے. آپ کسی بولی میں جائیں گے، آپ کو کھانا جو بن رہا ہوتا ہے دور سے خوشبو محسوس ہونی شروع ہوتی ہے، جب پہنچے نہیں تو خوشبو اور دور تک جاتی ہے، اس کا دائرہ رقبہ بڑا ہوتا ہے، وہ رینج میں بھی نہیں آئیں گے جنت کی، خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی ان کو. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. آپ فرماتے جو بھی عورت عطر لگا کے نکل پڑے، عطر لگائے، خوشبو لگائے خوب، اور گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے سے لوگوں کے قریب سے گزرے اس نیت کے ساتھ میں کہ میری خوشبو ان کو ملے، یہ میری طرف متوجہ ہوں، آپ نے فرمایا ایسی عورت بدکار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، اور اس کو دیکھنے والی ہر نگاہ زانیہ ہے، آنکھیں بھی زنا کار ہیں جس کو دیکھ رہی ہیں، وہ خود دوسروں کو زنا میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے. اس حدیث کو امام احمد نسے اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو یہ پانچ باتیں ہم نے دیکھی آج کی اس گفتگو میں، یہ مسلمانوں میں عام ہیں. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، داڑھی مونڈنا، خوبصورت بننے کے لیے ایک عورتوں کی مصیبت ہے پردہ نہیں کرنا، ایک مردوں کی مصیبت ہے داڑھی مونڈنا اور خوبصورت بننا. بہت سارے نوجوان جاب کے لیے، بہت سارے نوجوان نکاح کے لیے داڑھی مونڈتے ہیں. کیوں؟ لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ ہے، بہت سارے لوگ مونڈ دیتے ہیں داڑھی. کیوں؟ دلہن کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، داڑھی والا نہیں چاہیے. تو اتنے جلدی فرما بردار، باپ کی تو کبھی مانا نہیں، ماں کی کبھی مانا نہیں، ابھی دلہن کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، اب اس کی جو ڈیمانڈ ہے اتنے جلدی پوری. اس کو بھی جب معلوم پڑتا جب میرے لیے داڑھی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو گاڑی کا بھی حل ہو جائے گا، آگے بھی تو یہ بہت مانے گا میرے لیے، ابھی سے ماننا شروع کیا، ابھی نکاح بھی ہوا نہیں، اتنا فرما بردار ہے. شرم آنا چاہیے اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑے، نبی کے طریقے کو چھوڑے. جو آدمی اس کو ایسا آئے داڑھی والا نہیں چاہیے، وہ آدمی کہے داڑھی والا نہیں چاہیے، والی نہیں چاہیے، ایسا بولنے والی ہم کو نہیں چاہیے، بلکہ لڑکیوں نے بچیوں نے کہنا چاہیے بغیر داڑھی کا نہیں چلتا ہم، جیسے تم کو بغیر چوٹی کی نہیں چلتی ویسے ہم کو بغیر داڑھی کا نہیں چلتا، ایسا بولنا چاہیے. اس کی زینت ہے وہ، اس کی زینت ہے وہ، آپ اس کی زینت ہی ختم کر رہے ہیں مرد کی، کیسا ہوگا؟ اس کا روب ہے وہ، اس کا روب ہے وہ، اس کی شخصیت ہے وہ. بڑی عمر والا بھی کم عمر دکھائی دیتا داڑھی نہیں ہوتی، اور کم عمر والے کو بھی چاچا بولنا شروع کرتے ہیں. کیا کیوں ایسا؟ وہ اپنی عمر سے زیادہ دکھائی دینے لگتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کو بچہ نہیں شمار کرتا کوئی، اس کو بڑا سمجھتے لوگ. تو داڑھی مونڈنا جائز نہیں. اسی طرح سے سگریٹ تمباکو، مکروہ 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 کر کے سگریٹ تمباکو میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی بولتا میرے کو میرا دماغ نہیں چلتا اگر میں سگریٹ نہیں پیوں تو، دماغ نہیں چلتا تیرا. بہت سارے لوگ جو ہیں یعنی کھانا وانا کھا لیا اس کے بعد بیٹھے ہیں دعا بنا رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کا جو ہے پولوشن بڑھا رہے ہیں، بیٹھ کے چائے کی پیالی پہ دعا. شاعروں میں آپ کو بہت زیادہ یہ چیز ملے گی، ایک چائے کی پیالی، ایک سگریٹ اور ٹائم پاس، بیٹھ کے آدمی ایک کے پیچھے ایک شعر بنا رہا ہے. شعر بنانا غلط نہیں ہے، ایسا شعر جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، لیکن ایک آدمی کا سگریٹ پینا غلط ہے، سگریٹ پینا جائز نہیں ہے، تمباکو کھانا جائز نہیں، گٹکا جائز نہیں، حکا بکا سب غلط ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اپنے آپ کو کسی چیز کا ایسا عادی نہ بنائے، یہ آدمی غلام ہے، غلام ہے آدمی، بولنا چاہیے چھوڑ دو. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں ایسے، معلوم پڑا تمباکو کی بیان سنا انہوں نے، جیب میں سے نکالا تمباکو کی جو بھی پڑیا تھی پھینک دیا، زمین پہ نیچے ڈال دیا، پاؤں سے رگڑ دیا، اس کو کہا آج کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گا، آج تک آج تک انہوں نے نہیں کھایا، کئی سال ہو گئے، بہت مشکل پڑتا، چکر آتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، جھوٹی باتیں ہیں، تھوڑا ذرا جان گھٹ کرو، ذرا تھوڑا ہمت کرو، آپ بھی ذرا ہمت کر، ایسا ڈھیلا آدمی، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو چھوڑ دے، آپ تھوک دے اس کو، آدمی نہیں بولتا، نہیں چاہیے میرے کو سگریٹ، نہیں چاہیے میرے کو، بہت سارے لوگ ٹھیک ہے اتنا پاکٹ آج ختم کرتا ہوں، آئندہ نہیں، کہے گا ہوتا نہیں ہوتا، اس وہ پیکٹ جب پیا تو اگلا پیکٹ بھی آنا ہے اس کا، اور اس میں بھائی چارگی ہوتی ہے، آپ میں بس میں نہیں گیا، آپ کرتا 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 مانجتا ہے، دانت مانجنے کی بجائے ہاتھ مانجتا ہے، تمباکو کر کے تالی بجا کے، تالی جیسے بجا تو سب کان کھڑے ہو جاتے لوگ، جان نہ پہچان، خالی مسکراتا، یہ بھی بولتے ہاں یہ میرے قبیلے کا ہے، آدھا وہ کھاتا ہے یہاں رکھتا ہے، بندر کیسے پیسے جمع کرتا، آپ نے دیکھا ہوگا مداری کا کھیل، اللہ ہدایت دے، حرام ہے یہ چیز، غیر مسلم نفرت کرتے مسلمانوں سے، جہاں کھاتے یہاں تھوک رہے، یہاں تھوک رہے، یہاں تھوک رہے، تمباکو کھا رہے، نفرت کرتے ہیں وہ لوگوں سے، کیسے اسلام ہے، کیسے مسلمان ہیں، کبھی کسی کے بس اسٹاپ پہ پاؤں پہ تھوک دیتے ہیں، بولتے سوری ہاں کوئی بات نہیں، وہ تو میرے پاؤں پہ تھوک دیا بھائی، آ چلتا چلتا ہے، ایسا مسلمان یہاں جمع کر کے بیٹھتا ہے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور وہ برابر کر کے پھر جان پہچان برابر دیتا ہے اس کو، بس میں ہو، بس اسٹاپ پہ ہو، ٹرین میں ہو، کہیں بھی ہو، برابر ہو اس کو پورا بنا کے دیتا ہے اس کو، باپ اگر کہے ذرا چائے بنا کے دیکھ دے گا، تمباکو بھائی بولتے نا کوئی 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 بھائی رہتا، کوئی پیر بھائی، کوئی کیا بھائی، کوئی کیا بھائی، چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، یہ تمباکو بھائی ہے، کہ آدھا میں آدھا تو، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ خرافات ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح سے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانا، یہ بھی لوگ لائٹ سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی کیا ہے، غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا حق للکعبین فی الازار، کہ ازار میں ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے، ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے، معلوم ہوا ٹخنے ازار میں نہیں جانا چاہیے، جیسے آپ سے کوئی کہے کہ اس کمرے میں آپ کا آنے کا حق نہیں ہے، آپ جا سکتے، تو اسی طرح سے آپ کے پجامے میں، پتلون میں، جو بھی آپ لنگی پہنے ہوئے ہیں، آپ کے ٹکنے کا حق نہیں ہے اس میں، اس نے باہر رہنا چاہیے، اب بہت سارے لوگ کٹ اجتی کرتے ہیں، پھر موزے، ارے بھائی وہ نیچے سے آ رہا ہے، یہ اوپر سے آ رہا ہے، پجامہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو نہیں چھپا سکتے ہیں ایسا ٹکنے، تیرا موزہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، چھپا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے اتنا کافی نہیں، پھر بھی موزے پہنے نا، پھر ٹکنے چھپنے نہیں چاہیے، تو پھر ویسے تو پھر موزے میں بھی چھپتے، تو ٹھیک ہے، پھر اوڑھتا ہے اس میں بھی چھپتے ہیں، تو اوڑ بھی مت لو، چلے گا ایسا، آپ بتائیے کہاں اکٹ ہو جاتی ہے، تو جو اوپر سے آدمی لٹکاتا ہے، جبا، پجامہ، لنگی، پتلون، جو بھی پہنتا ہے، اس میں ٹکنے چھپنا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی آدمی ایسا پہنتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ ٹکنے جہنم میں جائیں گے، جو لباس میں چھپتے ہیں اس طرح سے، دیکھنے میں ایسا تھا کچھ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ایسا ہم اوپر پہنیں گے تو لوگ بولیں گے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کو اتنی فکر ہے، اللہ کیا کہے گا اس کی فکر آپ کو نہیں ہے، لوگ تو ویسے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، تو آپ اپنے یعنی کپڑوں کے سلسلے میں، پھر آپ آستین بھی لمبی سی ہو، آستین بھی اتنی لمبی سی ہو کہ آپ کا ہاتھ چھپ جائے، آپ کو لینے کے لیے ایسا کر کے ہاتھ باہر نکالنا پڑے، مسافے کے لیے ہاتھ باہر نکالنا پڑے، آستین کیوں چھوٹی سی تھی آپ، آستین تو آپ برابر چھوٹی سی تھے، اس کو آپ پورا اندر چھپ جائے ایسا نہیں، اور پینٹ، پینٹ اتنا کہ پاؤں یعنی زمین پہ پورا جھاڑو لگا دیا آدمی پتلون سے، اتنی لمبی پینٹ، اب نئے نئے فیشن نکل رہے ہیں اسے، کیا آدمی اتنا لمبا پینٹ پہنتا ہے، جینس ایسی کہ زمین پر گھسڑ پھسڑ کے پوری وہ پورے گاؤں کا جھاڑو لگا کے آتا ہے آدمی، جائز نہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسی طرح سے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے کپڑے پہننا آج کل فیشن نکلا ہے، ٹی شرٹ پہننا عورتوں کا، اور اسی طرح سے جینس وغیرہ پہننا کالج کے بچوں میں چیز عام ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور مردوں کا فیشن کے طور پر کان میں پہننا، مغربی تہذیب کو دیکھ کر لوگ کان میں پہنتے ہیں نوجوان بہت سارے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو عورتوں کی مشابہت مرد نہیں کر سکتے، نہ مرد کی مشابہت عورت کر سکتے ہیں۔ دولہے کو کیا چاہیے؟ ایک سونے کی انگوٹھی۔ تو یہ تو عورتوں کا زیور ہے، آپ آدمی ہیں آپ عورتوں کا زیور پہن رہے ہیں۔ سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، عورتوں کا کام ہے یہ کر رہا ہے، اوپر سے مہندی بھی لگا رہا، لو یہ دلہن ہے کہ یہ دلہن ہے۔ وہ ایسا ہوا یہ فیمیل دلہن ہے یہ میل دلہن ہے، مہندی لگا رہا دلہا، عورتوں کا کام ہے وہ۔ مردوں کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے، داڑھی میں لگانا چاہیے، خضاب میں لگانا چاہیے، ہاتھ میں نہیں ہے مہندی لگا کے ہاتھ دھلا، پورے ہاتھ میں لا لا بولے مہندی لگایا ایک دن۔ اور کچھ لوگ بولتے کم سے کم یہ انگلی کو تو لگانا چھوٹی، کہاں سے لائے بھائی تم چھوٹی انگلی کو آپ مہندی لگا رہے دلہے کی؟ بولے مہندی نہیں لگاتا، ارے کم سے کم چھوٹی انگلی کو تو لگا، اتنا خاص ہو گیا ہو۔ یہ سب برا بات ہے، عورتوں کا کام ہے وہ، مردوں کا نہیں مہندی لگانا۔ آپ نے ایک عورت نے کچھ دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا، آپ نے کہا اپنے ہاتھوں کو جانوروں کی طرح مت رکھو مہندی لگایا کرو، عورتوں کو کہا آپ نے، مردوں کو نہیں۔ سونے کے زیورات مرد نہیں پہنے گا، چین پہنا، بولے کبھی ضرورت پڑتی نہ کبھی پیسہ نہیں رہا تو کیا اپنے پاس دے کے کچھ کرنے آتا، جیب میں رکھنا تو سونا پہنتا ہے انگوٹھی۔ سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، نہ شادی میں نہ میت میں نہ کبھی، کبھی بھی نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح سے گانا بجانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر آج مسجدوں میں بھی میوزک بج رہی ہے اور موبائل ٹون کے نام پر کیا کچھ نہیں بجتا مسجدوں کے اندر، گانا ہے، شادی ہے اس میں میوزک، عید ہے اس دن میوزک۔ اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گانا نہیں، ڈسکو گانا نہیں ہونا چاہیے، قوالی ہونا چاہیے، اپنے اسلام کا گانا ہے۔ قوالی کوئی اسلام کا گانا نہیں، وہ گانے سے ڈینجر ہے۔ ایک آدمی ڈسکو گانا سن رہا ہے اگر وہ غلط ہے، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ لیکن قوالی جو سن رہا ہے جس میں میں تو تو میں کر رہا جو اور بھر دے جھولی میری یا محمد، اس طرح سے جو پڑھ رہا ہے شرک ہے، یہ گناہ سے بڑھ کے ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں عید کے دن قوالی لگاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نماز کے پہلے کیا لگاتے ہیں، قوالی، اور جیسی نماز ہوئی پورے ڈسکو گانے لگاتے ہیں عید کے دن۔ بستیوں میں آپ دیکھیے، یہ رولز ہیں بستیوں کے، قاعدے قانون نہیں ہے، جو بدعات پر مبنی ہے یہ حرام ہے، میوزک جائز نہیں ہے، میوزک جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی چیز مسلمانوں میں عام ہے۔ تو اور اسی طرح سے آخری چیز یہ کہ نظروں کی حفاظت کا مسلمانوں میں عام طور سے کوئی اہتمام نہیں ہے، آدمی غیر محرم کو بھی دیکھ لیتا ہے اس کو کوئی برا نہیں لگتا ہے، چاہے وہ نیوز کی صورت میں ہو، چاہے راستے پہ، بازار میں، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، پرائی عورت کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ایک احساس ہی لوگوں کا ختم ہو چکا ہے، آدمی کو لگتا ہی کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پورے امتحان کے پرچے لکھ رہے ہیں، سوال ہے کہ میں اختصارا جواب دوں گا، اس سے کہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، ہمارا میرا جتنا وقت تھا اتنا ہی لیا ہمیں۔ تکبر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ تکبر سے بچنے کے لیے اپنی اصل کو یاد رکھیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی پاؤں میں روندی جاتی ہے، اور ہم گھٹیا ہیں، نطفے سے انسان پیدا ہوا ہے جو ایک گھٹیا جگہ سے نکلتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور اللہ کے مقابلے میں یاد رکھیں کہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ننگے پیدا ہوئے تھے، ہمارے کپڑے چھین لیے جائیں گے اور ہم کو دوسرے کپڑے پہنا کر ان کے رحم و کرم پر ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ہم خود سے چل کے نہیں جا سکتے۔ تو ہم کو اکڑ کے زمین پہ چلنا اور لوگوں میں بڑا بننا، ہم اپنی قبر میں خود چل کے نہیں جا سکتے، اتنے محتاج ہیں ہم لوگ۔ تو آدمی اپنی محتاجی کو یاد رکھے، اکڑ پیدا نہیں ہوگی۔ علماء اہل حدیث کے ہاں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ جو حدیث صحیح ہے وہ صحیح، جو ضعیف ہے وہ ضعیف، یہ ہمارا پیمانہ ہے۔ اور صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو، ہر راوی اس میں ثقہ ہو اور ہر راوی عادل ثابت ہو، اسی طرح سے وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو۔ کسی نے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ اگر راوی کی یادداشت تھوڑی ہلکی ہو لیکن فالٹی نہ ہو، تو ایسے راوی کی حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر جو حدیث صحیح یا حسن نہ ہو، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ سنگ اسود کو چومنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، کیسا ہے؟ حدیث میں ہے کہ حجر اسود سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح سے ہے۔ لیکن اس سے بیمار کی بیماری نکل جاتی ہے یا جو باندھ ہے اس کو اولاد ملتی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی وہ قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ کوئی شخص اگر غصے میں آ کر کسی کو گالیاں دے اور یہ اکثر کرتا رہا، اور ایسے شخص کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہے؟ یہی آیا ہے کہ وہ گالی نہ دے اور غصے کو قابو میں رکھے اور معاف کریں۔ اللہ نے فرمایا فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو اگر غصہ آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، غصہ آتا ہے کھڑے بیٹھ جائیں، غصہ آتا ہے پانی پی لیں، تو اس طرح کا کوئی معاملہ جگہ چھوڑ دیں۔ تو اور غصے میں آ کے گالی دینے کے لیے اگر زبان پہ الفاظ آئیں تو یہ سوچیں کہ الفاظ میری شان کے مطابق نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کی نگاہ سے گر جاؤں گا میں اور لوگوں کی نگاہ سے بھی گر جاؤں گا، تو اس لیے گالی نہ دیں۔ جو لوگ علمی طور پر مجتہد نہ ہوں اور کسی مجتہد کے مقلد بھی نہ ہوں اور وہ کتب حدیث کے اردو تراجم کے مطالعے کو تحقیق سمجھتے ہوں، کیا انہیں اپنی اس ناقص تحقیق پر عمل کرنا جائز ہے؟ ان پر ضروری ہے کہ وہ حدیث کے کسی پختہ علم رکھنے والے عالم کی پیروی کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی عالم کی پیروی کریں ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ جو آدمی کچا ہے اس کے پاس علم پکا نہیں ہے، باریکی سے اس نے حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اس کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھا، وہ عالم سے مدد لے اس کے سمجھنے میں، لیکن یہ نہیں کہ ایک عالم کا دامن پکڑ کے زندگی بھر اسی کے پیچھے چلتا رہے، علماء سے مدد لے۔ ہمارے نزدیک علماء سے مدد لینا علمی معاملات میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ ایک جاننے والے کی بات نہیں کی، کئی کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، لہٰذا کسی ایک امام کا مقلد ہونا اس سے نہیں نکلتا ہے۔ بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چار اماموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات سچ نہیں ہے۔ جن حاصل کر کے اس جن سے نیک اچھے کام کروانے کا ارادہ رکھنا کیسا ہے؟ بہت خطرناک ارادہ ہے، اس لیے کہ وہ آیا ہوا اچھا ہے کہ نہیں آپ کو کیسا معلوم، تو آپ کے لیے وہ مصیبت بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں، احد کی جنگ میں، کسی بھی جنگ میں گھر کے کام کرنے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ نے جنات رکھے نہیں، تو معلوم ہوا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اہل حدیث کے جلسے جلوس نکالتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، اور ہم لوگ جب کوئی چیز نکالتے ہیں تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہر سال کا پروگرام یا ندوہ وغیرہ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں انہوں نے میرے علم میں کہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، لیکن اس لیے ان کا نام لے کے اہل حدیث کو بولنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث سے انہوں نے کہیں نہیں کہا ہے، لہٰذا ان کے نام سے اہل حدیث کو کچھ بولنا عجیب بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جلسے جلوس دینی مجلس بدعت نہیں ہے، لیکن جلسہ جلوس نکالنا پوری سڑکوں سے گزر کر اور اس طرح سے نبی کے نام سے نکالنا، اس دن نکالنا، ایسا اہل حدیث نہیں کرتے ہیں۔ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ دین کی بات سننے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن جلوس نکالا، یہ کہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صرف جمع ہونا بدعت نہیں ہے، کس وجہ سے جمع ہو رہے ہیں، کس طریقے سے جمع ہو رہے ہیں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ندوہ اہل حدیث کا تو دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ندوہ کون ہے؟ ندوہ کوئی نہیں ہے، وہ ندوہ ہے۔ تو اہل حدیث ہے، ندوہ وہ اپنے اوپر کوئی لیبل ہی نہیں لگاتے، نہ وہ حنفی بولتے ہیں، نہ شافعی بولتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، تو وہ ندوہ ہے۔ تو اہل حدیث ندوہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے معلوم کریں واقعی اہل حدیث کون ہے کون نہیں ہے، اس کے بعد اس کو اہل حدیث پر اعتراض کریں یا اس کی اصلاح کریں۔ سلفی کس کو کہتے ہیں؟ سلفی اس کو کہتے ہیں جو عقیدے اور عمل میں سلف کے منہج کا پابند ہو، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین جس راستے پر چلے ہوں اس سے ہٹ کر عقیدہ اختیار نہیں کرتا ہو، اس سے ہٹ کر اصول اختیار نہ کرتا ہو، اس کو سلفی کہتے ہیں۔ غیر مسلم کو دعوت کام اور مسلم کو اصلاح کرنا، اس طرح سے نام رکھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے غیر مسلموں کے درمیان جو کام ہوتا ہے وہ دعوت ہے، مسلمانوں کے درمیان جو کام ہوتا ہے وہ اصلاح ہے، اگر یہ تفریق اس طرح کی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک تفریق بدعت ہے، اس کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اور سلف سے ایسی تفریق ہم کو نہیں ملتی ہے۔ ان کو بھی دعوت ہے، ان کو بھی دعوت ہے، ان کو بھی اصلاح ہے، ان کی بھی اصلاح ہے، تو دونوں میں اس طرح کا لفظی فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے گھر والوں کو سمجھانا نصیحت ہے اور باہر والوں کو سمجھانا اصلاح ہے، کہاں سے لایا ہے؟ ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جادو کہاں سے شروع ہوا، جادو کہاں سے شروع ہوا، اس کی تاریخ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو زمین پر بھیجا تھا بنی اسرائیل میں، اور ان فرشتوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، لیکن بتاتے تھے کہ مت سیکھو، کیونکہ یہ کرنا کیا ہے، سیکھنا کفر ہے۔ تو بہت ممکن ہے وہاں سے جادو آیا ہو یا اس سے پہلے سے بھی راہ، ہم نہیں جانتے، لیکن وہاں سے تو ہم کو قرآن کی تاریخ میں ملتا ہے۔ غیر مسلم کے ہوٹل میں نان ویج اینڈ ویج کھانا کیسا ہے؟ غیر مسلم کا ہوٹل اگر ہے وہاں پر نان ویج کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ہم کیسے بھروسہ کریں کہ واقعی اللہ کے نام سے ذبح ہوا ہے نہیں؟ اس کو جا کے آپ پوچھیں گے بھائی یہ اللہ کے نام سے ہے نا، وہ بولے گا ٹوٹل حلال ہے، ایک دم فائیو سٹار حلال ہے، لیکن اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کی گواہی کی بنیاد پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ان کو خود معلوم نہیں رہتا حلال کس کو بولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حلال کھاتا ہے اس لیے اس کو حلال بولنا چاہیے، تو کھاتا، تو مسلمان کے لیے وہ صحیح نہیں ہے، ویج کھا سکتا ہے، ویج کھا سکتا ہے۔ کسی مشکل گھڑی سے قرآن کا پنا نکال کر اس سے کھارا کرنا کیسا ہے؟ یعنی کوئی آدمی ایسا کرتا ہے بیٹھتا قرآن لے کے، جو پیج نکلے گا، جو میسج آئے گا وہ میرے لیے اللہ کا میسج، ایسا کچھ کرنا ہے، ہاں آیا تو ہاں والی بات، خوشخبری کی بات آئی تو ہاں ہوگا کام، ڈراوے کی جہنم کی بات آئی تو نہیں ہوگا کام، ایسا کچھ بھی کرتا ہے، یہ بدعت ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اور نہ بچوں کے نام نکالنے کے لیے ایسا صحیح ہے، فرعون کا بھی نام آ سکتا ہے، ابلیس کا بھی نام آ سکتا ہے، اور ایسا جو لوگ نکالتے وہ پھر سے دوسرا نکالتے، پہلا نام کس نے دیا تھا آپ کو، جب دوسری بار اللہ دینے والا ہے تو پہلا کون دیا، تو اس میں فرعون آیا، ورنہ کوئی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا۔ تو آئی آیت اولئک ہم خیر البریہ شر البریہ، تو ایک بچے کا نام خیر البریہ، دوسرے کا شر البریہ، ایسا کچھ بھی رکھ سکتا ہے، سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن شر البریہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بری مخلوق، تو کچھ بھی نام ایسا نہیں رکھیں۔ غسل کے بعد اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو کیا وضو کرنا لازمی ہے؟ اگر غسل کے دوران اس نے شرمگاہ کو چھوا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، لہذا اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اگر وضو کے غسل کے ابتدا میں اس نے وضو کیا تھا تو غسل سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد شرمگاہ کو نہ چھوئیں، پھر غسل کر لیں تو اب وضو کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ جماعت جانا صحیح ہے یا نہیں؟ حرام چیز کھانے سے کتنے دن تک دعا نماز قبول نہیں ہوتی؟ جماعت میں جانا اگر واقعی کوئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، ان میں عالم ہے اور دعوت کا صحیح طریقہ ہے، بدعت خرافات نہیں ہے، جو تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، جھوٹے قصے کہانیاں یا اسی طرح کی شرکیات خرافات بدعت نہیں ہے، تو ایسے لوگ مل کر اگر دعوت دینے کسی علاقے میں جاتے ہیں ضرورت کے وقت میں تو چلے گا۔ لیکن اگر کوئی تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یاد رکھیے کہ تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جماعت میں جانا صحیح نہیں ہے۔ اور حرام کھانے سے کتنے دن تک دعا قبول ہوتی ہے، میرے علم میں اس کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز یعنی اس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے دن میرے علم میں نہیں ہے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ خوابوں کی تعبیر کیسے کرنا جائز ہے؟ اچھی تعبیر کرنا چاہیے، اور وہی آدمی کرنا چاہیے جس کو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، ورنہ کچھ بھی آدمی دیکھ کے اپنے دل سے اپنی عقل سے تعبیر نہ کرے، جیسا ہی تعبیر بیان کرے ویسے ہی ہو جاتا ہے، حدیث میں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو تعبیر نہیں بتانا چاہیے، علماء کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگر جب آدمی کا کچھ کام کرنا چاہتا ہے پھر پرابلم گورنمنٹ کے طریقے میں ہے یا ان کے کام کرنے والوں میں ہے، تو کیا آدمی مجبوراً غلط طریقے اپنا سکتا ہے؟ چاہے ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، شوہر ہو، سماج ہو، گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، ایسا کام جو اسلام سے ہٹ کے ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں خود اسلام پر چلنے کے لیے ہمارے لیے گنجائش موجود ہے۔ کل کو اگر کوئی قانون ایسا وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، جیسے حال ہی میں وندے ماترم وغیرہ کے معاملات ہوئے تھے، تو علماء گورنمنٹ کے جو بھی ذمہ داران ہیں، پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہے، ان سے جا کے ملیں اور کہیں کہ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں چلتا ہے، ان سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، ہم کو اس سے چھٹی دو، اس طرح کی بات ان سے کہیں۔ اگر کسی کو مغرب کی نماز میں سے ایک رکعت ملتی تو کیسے دہرائے، اگر کسی کو مغرب کی ایک نماز ملے تو وہ نماز امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے، امام سلام پھیر دے کھڑا ہو جائے، یہ دوسری رکعت ہے، پہلی ہو گئی، اب اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ پڑھے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اتحیات پڑھے، یہ دوسری تھی، اب دوسرا اتحیات، پہلا اتحیات یہ ہوا، اس کے بعد کھڑا ہو جائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ پڑھے، اس کے بعد رکوع سجدہ کرے، پھر اتحیات پڑھے، سلام پھیر دے، اس طرح سے پڑھے۔ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر سوال کر رہا ہوں، کیونکہ بچے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، اور اسی وجہ سے میں دنیا میں کئی فالتو چیزوں میں گمراہ ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان اس کی وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اگر آپ میرا سوال نہ پڑھ سکیں تو میرے لیے دعا کریں۔ دیکھیے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا ہے، اس کی بھلائی اس میں ہوتی ہے یا پھر اس کا امتحان اس میں ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو اولاد دینا مناسب نہیں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کو اولاد دی جائے گی، اولاد بگڑے گی، یہ بگڑ جائے گا، معاملات خراب ہوں گے، یا کبھی اولاد نہیں لے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تو آج نہیں ہوئی کا مطلب کل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، اللہ چاہے تو اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ عربی زبان میں کون کون سی گالیاں ہیں؟ اس کے لیے آپ کو عرب جانا پڑے گا پاسپورٹ اور ویزا لے کر۔ کیا صحابہ کرام ان کو استعمال کرتے تھے؟ صحابہ گالی نہیں دیتے تھے۔ جب مومن کے لیے گالی دینا منع ہے، صحابہ کیسے گالی دیں گے؟ صحابہ اعلیٰ درجے کے مومن تھے، زیادہ سے زیادہ وہ کہتے تھے اف لک، اف ہے تمہارے حال پر۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا والدین کے سلسلے میں، ولا تقل لهما اف، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے حال پر، تم جن کی عبادت کرتے ان کے حال پر، اف۔ کسی شخص کے بد کلامی کے وجہ سے اس کے دوست اس سے دور ہوتے ہیں، تو اسے ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ اس کے لیے وعید نے اس کے لیے صلاح ہے کہ وہ اپنی بد کلامی کو کم کرے، اگر دوستوں کو بڑھانا ہے تو، دوست گھٹانا ہے تو بد کلامی بڑھائے، دوست بڑھانا ہے تو بد کلامی گھٹائے بلکہ مٹائے۔ توبہ کرے اللہ سے، زبان کی حفاظت کرے، بھیا اپنی زبان ہے، کسی اور کی ہے تو ہم اپنی زبان اپنے کنٹرول کے نکل تو پیسہ ہوتا ہے، یعنی آپ بول رہے ہیں تو آپ کی زبان آپ کے کنٹرول کے باہر جا رہی ہے، تو کس کی زبان نہیں ہے؟ تو آپ بریک لگائیے اس کو، آپ بولیں، صرف ایک کام کیجیے، واقعی کسی آدمی کو اگر بد کلامی سے بچنا ہے وہ صرف ایک کام کریں، بولنے سے پہلے سوچیں میں کیا بول رہا ہوں، بس سوچے بغیر بولے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ بولنے کے بعد سوچتے ہیں، بلکہ بات تو کہتے ہیں سننے والے سے مطلب کیا بولا میں نے، ارے میں بولا کہ تو بولا تو مجھ سے پوچھ رہا کیا بولا، تو تیری بات یاد نہیں تجھ کو، یعنی تو خود دھیان نہیں دیا تو کیا بولا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے اور سوچ سمجھ کی بات کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی ضد غیر ضروری رسومات ماں باپ کے دباؤ میں نکاح کے دوران کرنی پڑتی ہے، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اس پر ہوگا جو یہ رسم و رواج کرتا ہے، اور اس پر بھی ہوگا جو قدرت رکھ کے اس کو نہیں روکتا ہے۔ اگر کسی میں قدرت نہیں ہے تو کیا کرے؟ مثلا ایک بچی ہے، اس کے ماں باپ رسم و رواج کر رہے ہیں، اب وہ کھڑے ہو کے تو نہیں بولے گی سب میں کہ یہ مت کرو، تو اس کے لیے جو حیا کے وقت میں وہ شرماتی ہے، اس وقت میں بات بھی نہیں کرتی کسی سے، اب اگر وہ بات کرے گی لوگ اس کو بے حیا کہیں گے کہ شادی کے دن اتنی زور زور سے بات کریں۔ تو اگر ایسی مجبوری کسی کی ہے تب تو گناہگار نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہیں روکتے ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا صحیح ہے؟ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح ہے۔ اگر سینے پر باندھنا صحیح ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے اور صحیح کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، امام البخاری کی تاریخ کبیر میں ہے، سنن البیہقی الکبریٰ میں ہے، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور سنن یعنی اور بھی کئی کتابوں میں چیز ہے۔ اور یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے جو کیا ہمارے لیے کافی، آپ کہیں یا نہ کہیں، نبی کا عمل اس کی پیروی کرنا چاہیے. اور امام شافعی نے کہا, امام شافعی نے کہا, اگر واقعی کہا کس نے چاہیے تو. کیا سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت مرسل ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت میں سے ایک مرسل ہے, باقی نہیں. اور حنفیوں کے نزدیک مرسل روایت دلیل ہوتی ہے. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں بات کہی ہے, والمرسل حجت عندنا, کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مرسل روایت دلیل ہے, حجت ہے. کیا چور بازار میں خریداری کرنا صحیح ہے؟ نہیں. اگر چوری کی چیزیں تو صحیح نہیں ہے, چوری کی نہیں ہے تو صحیح ہے. میں نے سنا ہے ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث میں ہے, یہ حاکم کی روایت ہے, اور بھی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد دعا کی بات کہی ہے. کیا چلتے پھرتے دعا مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں. دل میں کوئی آدمی چلتے پھرتے اللہ سے دعا کرتا ہے, کوئی بات نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, تو کسی بھی حال میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے. جیسے آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ دعا کرتے ہیں, چلتے چلتے دعا کرتے ہیں, اس دن جان کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ دعا کرتے ہیں. اللہ میں اعوذ بک من الخبث والقبائث, آپ ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ کے اتحیات میں بیٹھ کے تھوڑی مانگتے ہیں. آپ چلتے چلتے جاتے جاتے دعا کرتے ہیں باہر, اور اندر چلے جاتے آپ. ایمان کو بڑھانے کے لیے روز مرہ کی زندگی میں کیا عمل کریں؟ اللہ سے دعا کریں, ایمان کے مجالس میں بیٹھیں, قرآن کا مطالعہ کریں, حدیث کا مطالعہ کریں, نبیوں کے واقعات میں غور کریں, اپنے نفس پر قابو رکھیں, نیک اعمال کی کثرت کریں, توبہ کریں, ذکر کریں. یہ ایمان کو بڑھانے کے طریقے ہیں. اگر ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں, اور کوئی علاج کرنے والا اگر ہے جو قرآن سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہے تو اس سے علاج کروائیں. اجتماعی دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اجتماعی دعا جہاں ثابت وہاں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر خطبے میں آپ نے کیا جمعہ کے, یا عید کے خطبے میں آپ نے کی, یا اسی طرح سے کبھی کبھار آپ بھی کر لیں, کوئی بڑا عالم ہو یہ دعا کر لے تو اس دعا کی جا سکتی ہے. لیکن خاص خاص اوقات طے کرنا پانچ نمازوں کے بعد اس کا ثبوت نہیں ہے. گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایسے کون سے عمل اختیار کرے جس سے اللہ توبہ قبول کرے؟ گناہ سے توبہ کرنا خود آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے گناہ کو مٹانے کے لیے. بس اب چاہیے کہ وہ آگے ایسی نیکیاں کریں جن سے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. جیسے نماز کی کثرت, نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے. روزوں کا اہتمام کریں, ذکر کا اہتمام کریں, دل صاف ہوتا ہے, توبہ کرتے رہیں اللہ سے. گٹکا بیڑی شراب وغیرہ نشے والی چیزوں کو کھانا پینا منع ہے کیا؟ سنا ہے کیا؟ بیان پورا سنا ہے کہ نہیں سنا ہے بھائی؟ اس میں یہ منع ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. ولا تقتلوا انفسکم, اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو. اگر منع ہے تو مولوی اور حافظ صاحب ہی کھاتے ہیں, کیوں پوچھئے جا کے. یہاں پوچھتے ہیں جو نہیں کھاتے ہیں, جو کھاتے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے آپ کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں, نہیں کھانا چاہیے. مولوی ہو یا انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو بیڑی گٹکا یہ سب ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے, اسے کینسر ہوتا ہے. اور آپ بتائیے آدمی بات کر پورا منہ لال, اندر سے دانت لال, کیا اس کے نے خون پی کیا ہے, کیا کر کے آئے, کیوں کھا رہا ہے وہ, اور منہ سے بدبو آتی ہے گٹکا کھانے والے, بیڑی پینے والا دھواں بنا رہا ہے, کیوں کیٹلی کی طرح بن کے دھواں بنا رہا ہے, کیوں دنیا میں آپ یعنی دھواں کیوں بنا رہے ہیں آپ, انجن ہیں آپ, ڈبے کا ہیں آپ, ڈبے تو ہے نہیں آپ کے, اور آپ کام کا انجن, اور وہ بھی انجن بےچارا چلتا تو ہے, آگے کہیں تو لے جاتا تو صحیح گاڑی کو, یہ جگہ میں بیٹھ کے دھواں بنا رہے ہیں, وہ انجن ہے خام خواہ کا دھواں, اور پیسے اس میں جھوک رہا ہے. کتنے غریب بےچارے ہیں, کھانے کو نہیں ان کے پاس, ان کو بھوکے رہتے ہیں, اور ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا ہے, بدن پہ کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوتے ہیں. اگر ایک بستی کے 100 آدمی اگر بیڑی سگریٹ چھوڑ دیں, آپ بتائیے, اگر دن کے ان کے 50 روپے پکڑ لیا, ایک دن میں 100 آدمی اگر بیڑی چھوڑ دیں, پیسہ جمع کرے کتنا ہوگا؟ 50 آدمی کا 10 آدمی پکڑ لو, اگر 100 روپے اگر اس کا جاتا ہے دن بھر میں, اور 10 آدمی اگر ہیں تو 1000 روپیہ ہوتا. کتنے لوگ بےچارے جو ہیں غریب ہیں بھوکے, ان کو کھلا سکتے آپ؟ اب بیڑی کھا رہے بھی, ٹوکرے بھی نکل رہے بھی نہیں, یہ کوئی کھانا ہوا کہ آپ چبا رہے ٹھوک رہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ سب صحیح نہیں ہے. کیا پلاسٹک یا لکڑی کے منکوں پر تصدیق کرنا صحیح ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں، اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انگلیوں پر گنو، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے گواہی دے گی. تو یہ سنت ہے، انگلیوں پر گننا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں؟ مجھے یاد نہیں اس طرح کی حدیث، ہو سکتا ہو یا نہ ہو، مجھ کو علم نہیں اس کا. کسی عالم سے تحقیق کے ساتھ پوچھیں یا مجھ کو بعد میں پوچھیں، انشاءاللہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. جب بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے قرآن شریف پڑھنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میرے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہر کام سے پہلے قرآن پڑھا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو مال بنا محنت سے ملا ہو جیسے سونا چاندی، وہ استعمال کرنا ہے یا نہیں؟ کسی نے آپ کو ہدیے میں سونا دیا، چاندی دیا، ہیرے موتی دیا، اگر اس کی کمائی حلال تھی اچھی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رشوت کے طور پر دیا، چوری کر کے لا کے آپ کو ہدیہ دیا، یا دہیج میں اس طرح سے آپ کو زبردستی ڈر کے دیا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، اس بات کی کھل کر وضاحت کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھیے، اہل حدیث علماء کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے معلوم کرو، پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. جاننے والوں میں امام تو خاص طور سے آتے ہیں، تو اہل حدیث اماموں کو مانتے ہیں. کھل کر میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث اماموں کو مانتے ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو وہ واپس ملاقات کرے، بات چیت کرے، ہمارے خطابات دیکھے. تو آپ کو کتابت نہیں پڑھے شیخ عبدالرحمان مبارک پوری کی، اس میں سارے ائمہ کے اقوال، ترمذی کی وہ شرح ہے، اس میں سارے اقوال ذکر کرتے ہیں. سبل السلام آپ پڑھیے، آپ دوسری جتنی بھی کتابیں آپ اہل حدیث کی پڑھیں، علماء کے اماموں کے اقوال اہل حدیث ذکر کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو پکڑ کے باقی کو چھوڑتے نہیں ہیں. جس کی بھی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ پلٹاؤ. اللہ نے فرمایا، لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو. اہل حدیث کا یہی طریقہ ہے. قرآن سنتے سنتے رات ہو اگر نیند لگ جائے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اب نیند پوچھ کے تو نہیں لگی ہے، آدمی سن رہا تھا اور اس کو سنتے سنتے نیند لگ گئی، تو ظاہر بات اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. کسی کی نیت یہ ہو کہ قرآن چلتا رہا میں نہیں سنوں گا، تو یہ غلط ہے. ہاں اگر کسی آدمی کا یہ نیت تھی کہ میں قرآن سنوں سوتے وقت، میں وقت دوسرے اوقات میں نہیں مل پاتا ہے، اور اسی حال میں اس کو نیند لگ گئی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. گھر میں جو جاگ رہا ہے اس سے کہے کہ اگر مجھ کو نیند لگ جائے تو بند کر دینا، اگر تم کو سننا نہ ہو تو. یا اس میں کوئی آٹو اسٹاپ ایسا رکھے تو تاکہ وہ اپنے آپ بند ہو جائے. اور آپ کا بیان سوتے وقت سنتے نیند لگ گئی، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسا بیان نہ سنیں جس سے نیند لگتی ہے، ایسا بیان سنیں جس سے نیند اڑ جاتی ہے. تو اگر کسی کا خطاب سنتے، اب بیان میں لوگ سوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، بازو والا اٹھاتا اس کو، سنو تو بتا میں سویا نہیں تھا، سنتا بولتا سویا نہیں بولتا. تو بیٹھے بیٹھے سوتا ہے تو آپ لیٹر بھی تو آدمی کیوں نہیں سوئے گا بھائی؟ کوئی گناہ نہیں اس میں، کیونکہ نماز میں بھی آدمی سو سکتا ہے. آپ دیکھیں فقہا کے نزدیک مستقل مسئلہ ہے کہ نیند میں آدمی، نماز میں آدمی کو نیند لگ جائے تو کیا ہے، تو نماز میں بھی نیند لگ سکتی ہے آدمی کو. صحابہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بہت سے اسلامی بہنیں گلے میں منگل سوتر اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ڈالتی ہیں، تو کیا اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کیسا ہے، وضاحت کریں. دیکھیے، گلے میں منگل سوتر، ایسا کوئی سوتر اسلام میں نہیں ہے جس سے منگل کشل ہو جائے سب کچھ. منگل سوتر کا مطلب کیا ہے؟ سب کشل منگل رہے گا جب تک کہ یہ گلے میں لٹکا رہے گا. تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تعویذ کی شکل ہے کہ آپ یہ عورت دیکھیے، اس کو بولے نکال ذرا رکھ بازو میں، نہیں وہ نکالتی ہوئی تو کالا دھاگا ڈالتی ہے، یعنی سبسٹیٹیوٹ چاہیے. وہ نہیں ہے اگر، تو وہاں میاں صاحب کو کچھ نہ کچھ ہونے والا، کوئی نہ کوئی گاڑی آ کے دھکا دے دے گی اس کو. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے. گلے میں عورت کا اس طرح سے نکاح کا کوئی خاص ہار پہننا جس میں کالے موتی یہ وہ سب اس کا ایک سٹائل ہے، اگر وہ گلے میں رہتا ہے شوہر محفوظ رہتا ہے، یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے، یہ تعویذ ہے، سونے کا تعویذ ہے اور کیا، وہ سونے کا تعویذ ہے، وہ دھاگے کپڑے کاغذ کا نہیں ہے، وہ سونے کا تعویذ ہے۔ تو اگر عورت گلے میں ہار پہنتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ سونے کا ہو چاندی کا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو جس کو منگل سوتر کہتے ہیں وہ پہنتی ہے تو وہ شرک ہے۔ کیا دہیج لینا جائز ہے؟ دہیج مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اپنی بچی کو کوئی آدمی، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی یا کوئی بھی رشتے دار کچھ ہدیہ دیتے ہیں تو اس بچی کا ہے، وہ کھا پی کے ختم کرے اس کی مرضی، یہ نہیں کہ ٹرک بھر کے دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک ٹرک لیجئے بعد میں شادی کے بعد آ رہا، بعض لوگ بولتے ابھی مت دو شادی کے بعد دو، تو مطلب دو نا، تو شادی کے بعد رہے چھپ چھپا کے ہم کو دو، یہ بھی غلط ہے، صحیح نہیں۔ ہاں چھوٹا موٹا کوئی ہدیہ اگر دے دے نکاح میں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا یعنی پورا ڈسپلے نہ ہو اس کا۔ شادی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری شادیوں میں پورا دہیج کا سامان کوئی بوڑھی نانی بٹھاتے اس کو وہاں پہ، اور پورا سیکیورٹی گارڈ کی طرح وہ پورا دہیج کا سامان سنبھالتے رہتی وہاں پہ، کہاں سے لائیے آپ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات یعنی اسٹیج پہ شروع ہو جاتا ہے، یہ فلانے چاچا کی طرف سے ایک بن پاکٹ، یہ فلانے کی طرف سے یہ گھی کا ڈبا، تو اس طرح سے اسٹیج پر اعلان کرنا، تو اور کسی کا نام نہیں آیا تو میرا نام نہیں آیا، اگلی مرتبہ دوں گا ہی نہیں۔ پھر شادی میں ہوتا، ذرا پچھلی بیٹے کی نکاح میں دیکھو کس کس نے کیا کیا دیا تھا، تو ان کے پورا نکالتے لسٹ، فلاں نے ہنڈا دیا، فلاں نے یہ دیا، ڈبا دیا، فلاں نے کیا کیا دیا، بسکٹ کا ڈبا دیا، تو وہ سب لسٹ بناتے، جس نے دیا ہے اسی کو دیتے ہیں، جو دیا ہے وہی دیتے ہیں، یہ کیا ہے، اتنا محنت، اتنا اکاؤنٹنگ، آدمی یعنی دین کے سیکھنے میں اتنا وقت نہیں لگاتا ہے، ان چیزوں میں اتنا وقت لگاتا ہے، تو دہیج دینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ کوئی آدمی کوئی ہدیہ دے دے اپنی بیٹی کو، داماد کو کوئی چیز دے دے، کوئی گھڑی دے دی یا کچھ سمجھ لیجیے کچھ دے دیا، ایک لباس بنا دیا اس کے لیے محبت میں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو اتنی سخت معاملہ نہیں ہے، آدمی اس طرح سے کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ پورا مستقل دہیج کے معنی میں اختیار کر جائے تو یہ غلط ہے۔ ہدیہ کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے، لیکن مستقل جو رواج چل پڑا ہے اس کو توڑنا چاہیے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، اب بہت سارے سوالات اور بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وقت اتنا نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سوالات کسی اور خطاب میں، جن کے جوابات نہیں ملے ہیں وہ اگلے خطاب میں یا اگلے پروگرام میں یا کسی عالم سے، مقامی عالم سے، علماء کرام یہاں اتنے سارے موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں، جب بھی آپ کو موقع ملے وہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے آج کی گفتگو میں دیکھی، اللہ تعالیٰ آج جو بھی کچھ کہا گیا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر اور نجات کا ذریعہ اس کو بنائے، اور اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا معاوضہ نہ کرے، اور جو بھائی کسی کو اگر نیا کوئی آیا ہو اس کو برا لگا ہو تو باتیں تو میں نے غلط نہیں کہی، اس کو برا لگا ہے تو اس کے دل کی تسلی کے لیے میں معافی مانگ لیتا ہوں، بھائی برا نہ مانے، لیکن جو باتیں کہی گئی وہ بالکل اپنی جگہ درست ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔